तू यूं ख्याल करेगा उन चेहरों को देख कर मुराद है, गन या गुन, तू ख्याल करेगा कि इन चेहरों पर तो युफ़ाला बेहा फाकेरा, ये तो जुन्नो तू ख्याल करता है भी हो सकता है, और वो वजूह उनके लिए ये मोनस गायब का सेगा भी है। इन्होंने तर्जमा उसी तरह किया है, तजुन्नो अगर ये कहें कि तू उसको देख के ये ख्याल करेगा इनके साथ तो ये होने वाला है, गुंजाइश निकल आती है तजुन्नो के मुखातिब के सेगे की। लेकिन तजुन्नो का फायल वो वजूह या असहाबुल वजूह जिनके चेहरे हैं, तो उन मानों में जमा के लिए वाहिद मोनस का सेगा भी हो सकता है। वो ख्याल करती है यानी वो ख्याल करेंगे वो जो मुंह लटकाए हुए होंगे, अं युफ़ाला के किया जाएगा, फ़ाला या फ़ालो और उससे मजहूल है, अन नासबा लगा है के किया जाएगा, बिहा उनके साथ, लफ्जी तर्जमा उनके साथ किया जाएगा यानी उनको उन पर डाली जाएगी, उन पर नाजिल किया जाएगा, उनके साथ सलूक किया जाएगा, फाकेरा तुन उनके साथ तो फाकरा की जाएगी, या लफ्जी तर्जमा बनता है फाकेरा फकरा यफ़्क़ुरो, इसमें गरीब होना के मैंने भी होते हैं, फकीर का लफ्ज भी इसी से निकला है, और इसका एक माना फिक्रतुन और जमा फिकारुन जिससे लफ्जुल फकार भी बना है। फिक्र कहते हैं ये जो रेड़ की है नीचे तक जाती है गर्दन से लेकर कमर तक दरमियान में, यानी रीढ़ की हड्डी का जो दरमियानी हिस्सा है उसमें वो मणके से होते हैं। आप कभी वो पुट का गोश्त लेने जाएं तो देखेंगे कि वो सारे एक एक मणका साथ साथ चलता है, दरमियान से काटते हैं, वो जो एक मणका होता है शायद ये 22 होते हैं या 36 होते हैं इंसान में जितने ही हैं, उस एक को कहते हैं फिक्रतुन, और उसकी जमा फिकरात भी हो सकती है और फिकार भी हो सकती है, उससे ये बना है फाकेरा, और इसका एक माना है रीढ़ के मणकों को तोड़ देने वाला, रीढ़ के जो जो हड्डियां हैं उसको, ज्यादातर कमर या इसके साथ उसका ताल्लुक होता है, इसीलिए इन्होंने तर्जमा कर किया है उन पर वो आए जिससे टूटे कमर, लफ्जी तर्जमा उनके साथ किया जाएगा कमर तोड़ने वाली को, यानी उसका काम किया जाएगा, कमर तोड़ने वाली वाला काम उनके साथ किया जाएगा, यानी ऐसी मुसीबत डाली जाएगी कि जो कमर तोड़ के रख दे। अब तर्जमा बनता है तजुन्नो युफ़ाला बिहा फाकेरा, अगर तजुन्नो का मैंने वो है कि वो ख्याल करते हैं जिनके चेहरे बासरा हैं, तो फिर तर्जमा होगा वो ये समझ रहे होंगे कि आज तो हमारी कमर ही तोड़ दी जाएगी, और अगर तजुन्नो से मुराद तू लिया जाए, पता नहीं किसी ने तू से तर्जमा किया या नहीं, तो यह होगा कि उनको देख के तो यूं समझेगा कि इनकी तो कमर ही तोड़ के किसी ने रख दी है। इन्होंने तर्जमा किया तजुन्नो ख्याल करते हैं यानी वही वजू वाले आदमी जिनके चेहरों की बात हो रही है, वरना तजुन्नो तो या वाहिद मुअन्नस हो सकता है या वाहिद मुखातिब मुज़क्कर हो सकता है, सीगा करते हैं तो नहीं हो सकता, लेकिन उस सेंस में किया ख्याल करते हैं यानी वो करेंगे ख्याल कि अं युफ़ाला बिहा कि उनके साथ किया जाएगा, यानी मामला सलूक जो कर ले, फाकिरा कमर तोड़ने वाला सलूक किया जाएगा, तो युफ़ाला का नायब फ़ाइल है फाकिरा, ये उनके साथ किया जाएगा, इसीलिए इन्होंने जिससे टूटे कमर, ये वजाहती तर्जमा है, लफ्जी मैंने तो कमर तोड़ने वाला था, कल ला हरगिज नहीं, ये हरगिज नहीं किस लिए कि ये ना ख्याल करो कि छूट जाएंगे निकल जाएंगे ये कुछ, कल्ला मुतवज्जे करने के लिए आता है, सुन लो वो नहीं है जो तुम्हारे दिमाग में है, सोए पड़े हो और कुछ सुन नहीं रहे, कल्ला हरगिज नहीं, इज़ा बलगत तराकिया जब पहुंची वो तराकी को, इज़ा जब बलगा अब लोगों पहुंचना, बलगत वो पहुंची, इज़ा बलगत जब वो पहुंचेगी, मुअन्नस का सीगा यहां नफ्स के लिए आया है, जब नफ्स यानी बमाना जान, कुरान करीम में आता कुल्लु नफ्सिन ज़ायकतुल मौत, हर जान ने मौत को चखना है। तो यहां बलागत फाइल का फाइल नफ्स है। जब वो नफ्स यानी जान या रूह, उर्दू में रूह भी मुअन्नस हो सकता है, पहुंचेगी अत्तराकिया तराकी तक, तराकियुन था ये लफ्ज जो कि बोला जाता है तराकिन, क्योंकि ये पर दो पेश नहीं बोले जाते, तराकिन तराकियन तराकिन, जो जैसे इसमें मनकूस का कायदा है। ये बाब तफाउल का मसदर नहीं है, वरना वो भी यूं ही होना चाहिए, तराका या तराका और तराकिन। ये एक और जमा है असल में, इसका वाहिद है तरकुवतुन, तरकुवतुन, तेरे क्वाफ वाओ, तरकुवतुन की जमा है तराकिन। और तरकुवा कहते हैं हंसली की हड्डी को, ये जो कॉलर बोन जिसे कहते हैं सीने के ऊपर और गले से नीचे ये जो हड्डी है, इसको अरबी में कहते हैं तरकुवा। अब ये मादा किससे है, बज़ाहिर मालूम होता है शायद तेरे क़ाफ़ मादा हो तो फालोवतुन वजन होना चाहिए, लेकिन डिक्शनरी देखने से पता चलता है कि तेरे क़ाफ़ कोई मादा नहीं इस्तेमाल होता, बल्कि नाव की किताबों में भी लिखा है। अगरचे एक बाज डिक्शनरी में मुंजिद वगैरह में तेरे क़ाफ़ लिख कर नीचे तरकुवा और उसका मायना भी लिखा होगा, लेकिन ज्यादा डिक्शनरियों वाले इसको रे क्वाफ ये मादे में बयान करते हैं, रकिया यार का ऊपर चढ़ना, इसका मैंने दम करना भी होता है, अभी आगे आएगा। तो वो कहते हैं कि रकिया जो कि असल में रके वाई था, समझे वावी था, फिर याई हो गया, उससे बना ये लफ्ज तरकुवा। तो उस सूरत में फिर वाओ जो है वो असल मादे की है और तफौला वजन होना चाहिए, रेकाफ वाओ। आप डिक्शनरी में देखें, ये आपको रेकाफ ये में भी मिल जाएगा और तेरे काफ में मिलेगा, लेकिन तेरे काफ में और कोई तारा का यात्रे को या कोई फेल तेरे काफ का इस्तेमाल नहीं होता, शायद मजीद फी में कोई इस्तेमाल हो तो हो। बहरहाल इसका मादा रेकाफ वाओ ही शायद हो सकता है, क्योंकि डिक्शनरी वाले फिर रेकाफ वाओ से रेकाफ ये की तरफ जाते हैं और उसमें इसको बयान करते हैं। तो तरकुवत उनकी जमा है तराकियुन या तराकिन, और इसके मैंने होगा हंसलियां, हंसली इसे कहते हैं। इन्होंने लिखा है पहुंचे हांस तक, हांस कोई बहुत पुरानी उर्दू होगी, यहां कोई लफ्ज भी दिया हुआ है, शायद असल कुरान मजीद में हाशिए में दूसरा तर्जुमा भी लिखा होगा जो उन्होंने एडजस्ट किया है। तो पहुंचे वो हंसली तक, हंसलियों तक। अब हंसलियों तक पहुंचना यानी जान जब बिल्कुल निकलने पे आ जाए, आपने किसी आदमी को बिल्कुल डेथ से पहले अगर देखा है तो ये देखा होगा कि आदमी बेहोश पड़ा होता है, वो अचानक डेथ हो जाए तो वो तो और बात है, लेकिन अगर बीमारी में आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है तो आप देखेंगे उस पर एक बेहोशी होगी, सांस आ रहा होगा, और फिर सांस में तकरीबन यहां थोड़ी बहुत हरकत मालूम होती है, बाकी सारा बेहिस पड़ा होता है, बल्कि आखिरी दम जो एकदम आते हैं तो यही थोड़ी थोड़ी हरकत, एकदम दो तीन दफा जोर से होकर फिर वो उसके बाद एंड होता है, खत्म हो जाता है आदमी। तो आखिर पे जान तनफ्फुस अगर मालूम होता है तो थोड़ा बहुत यहां से सीना हिलता नजर आता है कि यह अभी जिंदा है, इसलिए हंसलियों तक पहुंचना से मुराद है जब जान निकलने पर आती है। ये मुहावरे में तर्जमा तो ये बनेगा हत्ता इज़ा बलगत तराकिया, यहां तक कि जब वो पहुंची हंसलियों तक यानी जान इंसान की। वकीला और कहा गया, इज़ा की वजह से तर्जमा कर सकते हैं, और जब कहा जाने लगता है मन राकिन, कौन है दम दरूद करने वाला, कीला जब कहा जाएगा यानी जब वो मरने पे आता है आदमी, उसकी हालत नजर आती है तो बचता नहीं नजर आता, तो कहते हैं मन कौन है राकिन। अब ये राकिन रकिया यरका से सुन फाइल है, काजिन की तरह राकिन राकियन राकिन फाइल का सीगा है, इसके मैंने चढ़ने वाला भी हो सकते हैं, رقیہ یرقا ترقا فی السماء ہے, قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے. اس لحاظ سے راقن کا معنی چڑھنے والا بھی ہو سکتا ہے, لیکن اسی رقیہ یرقا کا ایک معنی ہوتا ہے کوئی دم رکھنا, کوئی منتر جنتر دعا, قرآن کی آیت پڑھیں یا جو کچھ پڑھیں لیکن وہ پھونک ماریں دم کریں. وہ جو دم کرنے والا ہوتا ہے, یہ بھی ایک علاج کی ایک صورت ہے بعض معاشروں میں, بعض حالتوں میں, اس کو کہتے ہیں راقن. کیونکہ وہ سمجھا جاتا ہے کہ اب یہ عام علاج معالجہ نہیں کام کرے گا, اب تو کوئی دم درود والا ہی اسے ٹھیک کرے تو کرے. یہ گویا کہ آخری علاج ہوتا تھا, اور ایسا سوسائٹیوں میں ہوتا ہے بعض میں. جیسے یہاں اب یہ ہے کہ جب مرنے لگے تو کہتے ہیں اب ہسپتال لے جاؤ, تو وہ دم درود والا آخری آدمی ہوتا تھا. چنانچہ عربوں میں ہاں سانپ اگر کسی کو ڈس جائے تو وہ راقی کو بلاتے تھے جو اس کو آ کے دم کرتا تھا, رقیت ان کے معنی پھونک مارنا. اور حدیثوں میں الحمد شریف کے بارے میں اسی طرح سے آیا, پڑھ کے دم کرنا رقیت, منتر جنتر کے معنوں میں بھی آتا ہے کوئی دعا جو پڑھ کے پھونک ماری جائے, تو اس کو راقی کہتے تھے. سانپ کا دم یہ تو اب بھی ہمارے ہاں ہے, اسی سے وہ شعر ہے کہ وہ یزید کا شعر ایک طرف, ان المسموم ما عندی بتری عاقم ولا راقی الا یا ایو حساقی ادر کا اسم و ناول ہا الا یا ایو حساقی. یہ کہتے ہیں کہ یزید بن معاویہ کا شعر ہے جو اس نے نماز میں نشے میں کھڑا ہو گیا اور بجائے کوئی الحمد وغیرہ پڑھنے کے یہ شعر پڑھ ڈالا. تو ان المسموم ما عندی بتری عاقم ولا راقی, میں تو زہر کھلایا گیا ہوں, مجھے زہر کھلا دی گئی ہے, میرے پاس نہ کوئی تریاک ہے اینٹیڈوٹ ہے اور نہ کوئی منتر پڑھنے والا ہے, لہذا تو شراب کے پیالے کو گردش میں دے ایسا کی. یہ اس کا ایک شعر ہے, اور دیوان حافظ کا پہلا شعر جو ہے وہ اسی یزید والے شعر کا دوسرا مصرع تھوڑا سا بدل کے لگایا گیا ہے. وہاں ہے ادر کا سم و ناولہا الا یا ایو حساقی, تو انہوں نے کہا الا یا ایو حساقی ادر کا سم و ناولہا کہ عشق آسان مود اول ولے افتاد مشکل ہا. یہ پہلا شعر ہے دیوان حافظ کا, کہ وہ کہتے ہیں کہ شراب کا پیالہ لا ساقی اور چلا اس کو, کیونکہ عشق شروع میں تو بڑا آسان لگا تھا لیکن بڑی مشکلیں آگے آ کے پڑی ہیں, اب شراب ہی پئیں. وہ ٹھیک ہے, صوفیہ پھر اس کو شراب تصوف یا شراب عشق الہی کے معنوں میں لے لیتے ہیں کہ اس میں مست رہنا محبت الہی میں, وہ ایک اور بات ہے. لیکن شعروں کی میں بات کر رہا ہوں, اور وہ بات آئی تھی راقن سے, وہ یزید کے شعر میں بھی راقن ہے اور ادھر بھی قیل من راقن. اور جب یہ کہا جانے لگے گا کہ کون ہے منتر والا, یعنی اس وقت کون آ کے اس کا علاج کرے, اب تو لا علاج ہو گیا, دم درود کوئی کرنے والا ہے, یہی انہوں نے ترجمہ کیا, لوگ کہیں کون ہے جھاڑنے والا. یہاں جھاڑنے سے مراد جھڑکنے والا نہیں ہے, جھاڑ وہی دم کے معنی میں اردو میں استعمال ہوتا ہے, وہ بعض دفعہ کرتے ہی اس طرح سے ہیں کہ یوں ہاتھ پھیرا اور یوں کیا اور یوں کیا, کچھ ان کی حرکتیں ایسی ہوتی ہیں. اس لیے جھاڑنا بمانا دم کرنا اس پہ ان معنوں میں آتا ہے. تو کون ہے جھاڑنے والا, جو کہ لا علاج کے مرض میں ہوتا ہے. مطلب یہ کہ جب جان لبوں پہ آئی اور اوپر والے کہنے لگے اب کون ہو سکتا ہے بھلا اس کو جھاڑ کے ٹھیک کرنے والا, یعنی کوئی امید نہیں. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ, اور اس نے یہ خیال کیا, اور یہاں ظن یقین ہو گیا اس کو, کہ میں ظن یا غن کا میں نے یقین کرنا بھی ہوتا ہے گمان کرنا بھی ہوتا ہے, اگر غالب دلیل ہے اس کو ماننے کی تو پھر یقین کرنا کے معنوں میں بھی آتا ہے, کمزور دلیل ہے تو پھر گمان کرنے کے معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. بذات خود ظننا کسی دلیل پر قائم کرنا اپنے کسی خیال کو, اگر وہ دلیل مضبوط ہے تو پھر یقین کرنا کے معنوں میں بھی قرآن میں آیا, اگر وہ دلیل ہی کمزور ہے تو پھر گمان کرنے کے معنوں میں آتا ہے. یہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ظننا اس کو اب یقین ہو گیا, ظننا سے مراد فعل مذکر آیا ہے, اب یہ وہ گویا کہ مرنے والے کے لیے مذکر کا فعل ہے, زنت نہیں آیا, اور اس نے یہ جانا انہ الفراق کہ اب تو جدائی کا وقت ہے. الفراق اردو میں عام استعمال ہوتا ہے, شاعر روتے ہیں فراق اور وصال میں, کی بنظمیں ہوتی ہیں, تو فراق میں نے جدائی. ویسے فارق یفارق مفارقتن و فراقن, باب مفالہ کا مصدر ہے جدائی, جدا ہونا. اور اس نے سمجھا کہ اب تو ہے وہ فراق, انہو یہاں انہو ہو کی ضمیر ٹائم کے لیے یا وقت کے لیے ہے, کہ اب تو یہ جدائی ہے, اب تو چلنا ہی ہے معلوم ہوتا ہے. اور سمجھا کہ اب آیا وقت جدائی کا, یعنی ان الوقت وقت الفراق ہے, یوں گویا کہ عبارت بنتی ہے کہ اب تو جدائی ہے. زنہ کے بعد انا لگا ہے, انا نہیں لگا. والتفت الساق بالساق, اور لپٹ گئی پنڈلی پنڈلی سے, یا لپٹ جائے گی کیونکہ پہلے ازا آیا تھا. لام فے فے مادہ لفا یا لفو, کہ میں نے ہے بند کرنا, اسی سے لفافہ کا لفظ نکلا ہے, ملفوف جو کسی کے اندر بند کیا ہوا ہو. تو اس لفہ سے باب افتعال آتا ہے التفا, التفا یلتف, اس کے معنی ہوتے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے لپٹ جانا, جیسے درخت کی کوئی ٹہنیاں ہوں کہ ٹہنی کے اندر ٹہنی لپٹی ہوئی ہے, تو اس کو کہتے ہیں التفاف. التفت الساق, ساق سین واو قاف مادہ سے ہے, ساق یسوق, اس کے معنی ہوتے ہیں پیچھے سے ہانکنا, بنیادی معنی ورب کا تو یہ ہے, لیکن اس سے کئی لفظ نکلے ہیں جن کو سانکنے سے ضروری نہیں کہ تعلق ہو. مثلا سوق میں نے بازار یا منڈی ہوتا ہے, اور ساقن جو کہ اصل میں سواقن ہونا چاہیے, اس کے میں نے پنڈلی بھی ہوتا ہے اور جو پودا نکلتا ہے اور اس کی ذرا ڈنٹھل سا اوپر جس پہ وہ کھڑا ہو جاتا ہے اپنے پہ, اس کو بھی ساق ہی کہتے ہیں. تو ساق میں نے یہ انسان کی پنڈلی جو ہے اس کو بھی ساق کہا جاتا ہے, یہاں یہی مراد ہے. والتفت الساق بالساق, پنڈلی لپٹ گئی پنڈلی سے, ایک دوسرے پہ لپٹ جانا. اب یہ لپٹ جانا یا تو یہ ہے کہ مرتے وقت کم از کم ایک دفعہ, تو ہم نے ایسے آدمی کو دیکھا مرنے والے کی کیفیت اللہ تعالیٰ رحم کرے مختلف قسم کی ہوتی ہے. ایک آدمی کو تو میں نے اس حالت میں دیکھا کہ وہ بس ٹانگیں واقعی اس کی جیسے جسے ہم کہتے ہیں نا پنجابی میں کڑول پینا, وہ جیسے درد ہو اور وہ بے چین ہو رہا ہو, وہ ٹانگیں ایک دوسرے کے ساتھ یوں مار رہا تھا اور پھر آنن فانن ختم ہو گیا. تو بعض انسانوں کی کیفیت اس طرح سے بھی مرنے سے پہلے ہو جاتی ہے, اور اسی لیے ہمارے ہاں اللہ بہتر جانتا ہے وہ موت کی کیا کیفیت ہے, لیکن یہ کہ باقی حرکت ختم ہو جاتی ہے, سینے کا آخری نظر آ رہی ہوتی. تو ہمارے ہاں عام کہتے ہیں جی جب انسان کی جان نکلتی ہے تو پہلے ٹانگوں سے نکلتی ہے, پھر اوپر اوپر, پھر وہ حتیٰ کہ سینے میں آ جاتی ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ جان کی کیفیت تو اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن یہ کہ زندگی کی آخری علامت یہی معلوم ہوتی ہے, باقی بدن تو پہلے ہی بے حس ہو جاتا ہے. تو وہ ٹانگ کا ٹانگ کے ساتھ لپٹ جانا, وہ اس بے چینی جو جس کو بعض دفعہ مرنے والوں پہ ہوتی ہے, وہ مراد ہو کہ اس وقت تو ٹانگیں بے چینی سے ایک دوسرے کے ساتھ یہ تڑپیں گی یا کچھ ہوگا. اور بعض نے کہا ہے کہ مرنے کے بعد ٹانگیں جوڑ دی جاتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, کہ اب تو وقت آ گیا کہ اس کی ذرا ٹانگیں سیدھی کر دو, کہیں اکڑے نہ جائے ٹانگیں سیدھی کیے بغیر ہی. تو وہ بھی التفت الساق بالساق کا مفہوم ہو سکتا ہے. لفظی معنی تو ہے ساق التفت کا فائل ہے, اور یاد رکھیے ساق مؤنث سمائی ہے پنڈلی, ویسے اس میں کوئی علامت تانیث نہیں ہے, لیکن ساقن یہ بھی ان دو بازوؤں میں سے ہے نا, انسانی بازو جو دو دو ہوتے ہیں. تو عام قاعدہ یہ ہے کہ جو ڈبل انسانی بازو ہیں وہ مؤنث شمار ہوتے ہیں, تو ساق بھی اس طرح سے. یہ الگ بات ہے کہ اردو میں پنڈلی خود مؤنث ہی استعمال ہوتا ہے. تو لپٹ گئی پنڈلی پنڈلی سے, چاہے وہ موت کی بے چینی میں یا چاہے مرنے کے بعد ٹانگیں اس کی ملا کے جوڑ کے رکھ دی جاتی ہیں. یہاں مطلب جو ہے وہ بالکل موت کی آخری لمحے کی کیفیت بیان کرنا ہے, جو یقیناً ہر انسان پہ آئے گی. وہ قیامت کے رونق والے چہرے اور لٹکے ہوئے چہرے اگر نہ بھی مانو تو یہ وقت اس سے تو تم انکار کر ہی نہیں سکتے کہ یہ تو آئے گا ہی ہر ایک پر مرنے والا وقت. تو جب موت آ جائے گی اس کا ذکر ہے یہاں. الا رب کا یوم ازید البساق, یہ جب کیفیت انسان پہ مرنے کی آتی ہے اس وقت تو رب کی طرف ہی روانگی ہوتی ہے. الا رب کا, تیرے رب کی طرف, یعنی اے مرنے والے یوم ازن اس دن جس دن یہ کیفیت ہوگی. المساق اسی ساق یسوق کا مصدر میمی ہے. ساق یسوق سیاقن سوقن مساقن میم, یعنی اصل تو پھر ظرف ہے, مسوق یا مساق ہانکنے کی جگہ, ہانکنے کا وقت, اس لیے مساق کا میں نے چلانا. اور ساق یسوق کے معنی ہوتے ہیں پیچھے سے دھکیل کے لے جانا, آگے سے کھینچ کے لے جانے کے لیے قاد یقود لفظ ہوتا ہے. ساق یسوق کو پیچھے سے دھکیل کے لے جانا, اسی سے سائق ڈرائیور کو کہتے ہیں. وہ گاڑی میں جو بیٹھا ہوتا ہے وہ شاید اس کا دھکیلنا پیچھے سے ہوتا ہے یا کیا, بہرحال یہی لفظ اس کے لیے چل آتا ہے. تو مساق کا میں نے اسی لیے انہوں نے کیا, کھینچ کر چلا جانا, یعنی پیچھے سے کھینچ کر چلا جانا, مجہول کے معنوں میں لے لیا ہے, یعنی ایسے کہ پیچھے سے کوئی دھکیل کے لے جائے گا. وہ تو وقت ہے اپنے رب کی طرف دھکیل کے لیے جانے کا, یعنی گویا کہ کوئی دھکیل کے لے جا رہا ہے پیچھے سے ہانک کے, رب کی طرف ہانک لیے جانے کا وقت ہے, یعنی ادھر چلائے جانے کا وقت ہے. یہ موت کی کیفیت ہے. اور قرآن کریم کا یہ ایک بڑی خوبصورت عبارتوں میں سے ہے جہاں تک فاصلے کا تعلق ہے. تراق, راق, فراق, ساق, مساق, یہ لفظ اس طرح سے آئے کہ آدمی یعنی حیران ہوتا ہے. عبارت کے چھوٹے چھوٹے فکرے ہیں لیکن کس طرح سے وہ مقفع اور مسجع فاصلے آئے ہیں. بلغت التراقی یا وکیل من راق وزن انہ, یہ من کے بعد ایک سکتہ ہے, وہ تجوید کی بات ہے. قرآن کریم میں کہیں کہیں سکتے آتے ہیں. سکتے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ سانس توڑے بغیر رک جائیں. قیل من راقن اس طرح سے ہوتا ہے, نہ تو پورا وقف ہوتا ہے کہ سانس ٹوٹے, اور نہ ہی مسلسل عبارت پڑی جاتی ہے. تو اس کے بعد آگے فرمایا فلا صدق ولا صلى, پس اس نے نہ تو کی تصدیق اور نہ ہی پڑھی نماز. کس نے؟ یعنی منکر نے, یا جس کا ذکر بھی ہو رہا ہے کسی, کیونکہ یہاں اس آیت میں جس الانسان الانسان دو چار دگایا ہے اور پھر آگے بھی آ رہا ہے, اس الانسان سے مراد سارے انسان نہیں بلکہ منکر قیامت, منکر رسالت انسان ہی کا ذکر ہے. یرید الانسان و برا آدمی بل الانسان و علی نفسہ ہی وغیرہ. تو اس لحاظ سے اسی برے آدمی کے سلسلے میں یہ آیا ہے. فاعل صدقہ کب ہوئی ہے؟ فلا صدقہ ولا صلی, نہ اس نے تصدیق کی. صدق یصدق و تصدیقا, سچ سمجھنا اور کہنا کہ فلاں سچ ہے, صرف سمجھنا نہیں. تو اس نے نہ تو, انہوں نے کیا, نہ یقین لایا یعنی ایمان نہ لایا, تصدیق نہ کی, خدا اور رسول کو سچ نہ جانا اور نہ کہا کہ یہ سچ ہے. ولا صلى اور نہ ہی, یہ جو لا آیا ہے دوبارہ واو کے بعد, اس کا اردو میں یہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ ہی سے ترجمہ کرے. نہ اس نے تصدیق کی نہ ہی پڑھی نماز. یہاں ورب صلی سواد لام واو مادہ سے صلی یصلی, اور ہم نے ایک دفعہ پہلے بیان کیا تھا کہ اس کا مصدر تسلیتاً نہیں استعمال کرتے, اس لیے کہ سواد لام یہ سے جب صلی یصلی آتا ہے تو اس کا مصدر ہے تسلیہ, اور اس کے معنی ہوتے ہیں آگ میں بھون دینا, جلا دینا. وتسلیت جحیم قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے. اب سواد لام یہ کا بھی باب تفعیل بنے تو وہ بھی بنے گا صلی یصلی, اور سواد لام واو سے بنائے تو وہ بھی بنے گا صلی یصلی. اور حالانکہ جو واوی ہے اس کو صلی یصلی کہیں تو اس کا معنی ہے نماز پڑھنا, اس لیے اس کا مصدر بناتے ہیں صلی یصلی صلاتن, وہ مصدر یوں مفعول مطلق لگاتے ہیں. اور جو وہ جلانے والا ہے اس کا پھر مصدر آتا ہے صلی یصلی تسلیتن, فرق کرنے کے لیے. تو ان معنوں میں صلی کا معنی نماز ادا کرنا, اور اقامت الصلاۃ اور صلی میں یہی فرق ہے جو پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ اقامت الصلاۃ میں نماز کے تمام آداب شرائط, اس کو بحثیت ایک انسٹیٹیوشن کے معاشرے میں رائج کرنا اور اسٹیبلش کرنا, وہ بھی اقامت الصلاۃ میں آتا ہے. مسجد بنانا, اس کا انتظام کرنا, صفے, وضو, اذان, امام وغیرہ, سارا بحیثیت ایک ادارے کے قائم کرنا, وہ اقامت الصلاۃ میں ہے. فرد کی حد تک اقامت الصلاۃ یہ ہے کہ وہ باقاعدہ پڑھے, ریگولرٹی ہو اس میں, پنکچویلٹی ہو اس میں, آداب کا لحاظ رکھے شرائط کا, یہ ساری چیزیں انڈیویجول کے لیے ہے. اور مسلمانوں کے لیے مجموعی طور پر بھی اقامت الصلاۃ فریضہ ہے. اور صلی یصلی اپنی نماز پڑھنا, یہ صرف نماز پڑھنا کے معنی میں آتا ہے، یعنی ایک وقت کی نماز پڑھی، صلی، تو نہ اس نے پڑھی نماز. اقامت تو بڑی چیز تھی، نماز ویسے جیسی بھی آئے کہ چلیے دو ٹکرے ہی مار لیں، وہ بھی نہیں کی، اس میں تو یہ معلوم ہوتا ہے. اور اس طرح سے ولیکن کذب وتولى، بلکہ اس کی بجائے اس نے تکذیب کی. اب یہ صدقہ کے الٹ ہے، بجائے تصدیق کرنے کے اس نے تکذیب کی، بجائے سچا سمجھنے کے اس نے جھوٹ سمجھا خدا کی باتوں کو، نبی کی باتوں کو. وتولى اور منہ موڑ گیا، یہ تولى ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، واولام یہ سے باب تفاول ہے. تولى اس نے منہ پھیر لیا، یعنی نماز سے کر لے ترجمہ تو بھی ہو سکتا ہے، یا دین سے. تو اس نے تصدیق کے بجائے تکذیب، اور نماز پڑھنے کے بجائے منہ موڑنے کا رویہ اپنایا. ثم ذهب الى اهله، پھر وہ گیا اپنے گھر والوں کی طرف. یہ کسی کا رویہ بیان ہو رہا ہے، کہ ہو سکتا ہے کہ بیک گراؤنڈ میں اس کا ذکر تفسیروں میں کیا گیا ہو کہ فلاں کا یہ ذکر ہے، لیکن ایک جنرلائزیشن بھی ہو سکتی ہے. ذهب الى اهله، گیا اپنے گھر والوں کی طرف. یتمتا، اکڑتا ہوا. تمتا کا مادہ میم توئے توئے بھی ہو سکتا ہے، اور میم توئے واؤ بھی ہو سکتا ہے. میم توئے توئے ہو اگر، یعنی مضاف ہو، متا یمتو کے معنی بھی ہوتے ہیں مدا یمدو، کھینچنا. اسی سے متات ربڑ کو کہا جاتا ہے، آج کل ربڑ کے لیے جو عربی لفظ ہے وہ متات ہے. تو اس سے اگر باب تفاول بنے تو بنے گا تمتتا. اور عربی میں یہ قاعدہ ہے کہ مضاف کی جو آخری لام کلمہ ہوتا ہے مزید فی میں، اور خصوصاً تفاول وغیرہ میں، بعض دفعہ افعال میں بھی، وہ آخری حرف کو یہ میں بدل دیتے ہیں، عرب اس طرح کر لیتے ہیں. عمل ملا سے املا لا یم لے لو، یہ بن جاتا ہے املا یملی، دوسری لام کو یہ بدل دیتے ہیں. قرآن کریم میں دونوں طرح آیا ہے، املا یملی بھی اور املا املا لا بھی، فل یم لل، اور دوسری جگہ آیا ہے تملا. مادہ ایک ہی ہے، میم لام لام، باب افعال میں گیا. املا لا یم لے لو، آپ چاہیں تو اسے املا یملو پڑے، اور چاہیں تو املا یملی پڑھ لے، دونوں طرح استعمال ہوتا ہے. اس طرح سے تمتتا دوسری توئے یہ میں بدل جاتی ہے، اور وہ بن جاتا ہے تمتا. اسی طرح تصددا تصدا بنا ہے، یہ قرآن کریم میں اس کی مثالیں موجود ہیں. یا پھر یہ کرتے ہیں ہم عربی میں کہ یا تو آخری لام کلمہ کو یہ میں بدل دیتے ہیں، یا عین کلمہ کو اڑا دیتے ہیں، ایک ہی رہنے دیتے ہیں. مثلا زلل تم، اس میں دو لام ہیں، اور قرآن کریم میں آیا زل تم تفقہ ہو، یعنی اس زل دو ایک لام کو بالکل ختم کر دیتے ہیں. یہ مضاف میں چینجز ہوتی ہیں پڑھتے وقت اور عملی استعمال کے وقت. اس طرح سے یتمتا تمتا تا کی شکل ہے، اور اس کے معنی بھی ہیں تمددا، اکڑ گیا، لمبا ہو گیا، یہ معنی. یتمتا اکڑتا ہوا، پھر اصل کا معنی تو ہے کھینچ کے، کھینچتا ہوا، اور اکڑ میں یہ چیز ظاہر ہوتی ہے. دوسری صورت ہے میم توئے واو. اس صورت میں متیہ سواری کو کہتے ہیں، اور تمتا کے معنی ہے کمر کو کھینچنا، پیٹ کو کھینچنا. متیہ سواری کو کہتے ہیں جس کی پیٹھ پر سواری کی جاتی ہے، متیہ جمع متایا، وہ میم تو واو سے ہی ہے لفظ. تو پھر اگر یہ واوی ہے تو پھر یہ واو سے بدلی ہے، یا تمتا، اور اس کے معنی اپنی کمر کو کھینچ کے رکھنا. معنی دونوں میں کھینچنے کا ہی بنتا ہے، اکڑ دکھانا، کمر کو ذرا کھینچ کے رکھنا. تو اس طرح سے یتمتا کا معنی کیا گیا ہے چلا اکڑتا ہوا. اکڑتا ہوا ترجمہ اس لیے کیا ہے کہ گویا کہ اصل عبارت ہے ذهب الى اهله متمتیان، حال تو یوں بنے گا اسم فاعل ہو کر، لیکن آپ کو پتا ہے مضارع بھی حال آتا ہے، آپ نے پڑھا ہے جلس یکتب، وہ لکھنے بیٹھا اس حالت میں کہ لکھتا تھا. اس طرح سے یتمتا مضارع حال میں آیا ہے اور وہ چلا اپنے گھر والوں کی طرف اکڑتا ہوا. آگے ہے اولا لکفا اولا ثم اولا لکفا اولا. اس اولا کی وضاحت ذرا ضروری ہے, ویسے تو دو دفعہ ریپیٹ ہوا ہے, ریپیٹ تکرار کے لیے ہوا ہے, زور دینے کے لیے ہوا ہے. اولا کا مادہ واو لام یہ ہی ہے. واو لام یہ مادے سے ولی یا یلی ہم نے کئی دفعہ بیان کیا ہے, اس کے معنی ہوتے ہیں نزدیک ہونا, قریب ترین ہونا, ولی یا یلی. اور یہ لفظ اس سے مولا ولی وغیرہ بہت سے لفظ بنتے ہیں, ان میں سے اب یہ اولا جو ہے, دیکھیے غور کریں, واو لام یہ مادہ سے یا تو یہ باب افعال کا ماضی ہو, یہی صورت ہو سکتی ہے نا, اولا اف الا اور اولا بن گیا, پھر اولا یولی ایلان یوں بننا چاہیے, یا پھر یہ ہے کہ یہ اف الو ہے, اولیو افل التفضیل ہو تو وہ بھی اولا ہی بنے گا, اور اس کے معنی ہوں گے سب سے نزدیک. افل التفضیل کا تو یہ معنی ہوگا. اب اولا کا وہ جو معنی ہے سب سے نزدیک والا, قرآن میں وہ ان معنوں میں کلیئرلی بھی استعمال ہوا ہے, وہ اولو الارحام بعضهم اولا ببعض النبی اولا بالمومنین, اس کے معنی ہوتے ہیں زیادہ نزدیک, زیادہ حقدار, زیادہ قریبی. تو اولا لکا زیادہ قریبی تیرے لیے, یہ کچھ معنی بنتا نہیں. اور دوسری صورت یہ ہے کہ قریب کر دیا اس نے تیرے لیے, بنتا تو پھر معنی یہ ہے اولا اگر ورب معنی کریں, قریب لایا تیرے لیے, نزدیک آ گیا, نزدیک کر دیا. اور اس سے مراد عربی محاورے میں لیا جاتا ہے تیری تباہی آ گئی بس, اب تباہی اور ستیاناس اور بربادی کا لفظ نہیں لگاتے, اور اولا کے ساتھ لہو کہہ دیتے ہیں, اور اس کا معنی آ گئی اس کی بربادی, اس کا تو کام ہو گیا بس, یوں سمجھیے. یہ یہاں ان معنوں میں اولا باب افعال والا ہے, غالباً ماضی کا صیغہ ہے. وہ لایا تیرے نزدیک, اگر لفظی ترجمہ کریں تو مراد ہے اللہ لایا تیرے نزدیک, اور مراد کیا کیا لایا, بربادی لایا. بربادی کا لفظ نہیں ہے لیکن محاورے میں ایسے لفظ ہوتے ہیں کہ وہ اصل لفظ نہیں بولا جاتا. اس کا تو کام ہو گیا, کیا ہو گیا, کامیاب ہو گیا یا خراب ہو گیا, دونوں جگہ محاورے میں بول دیتے ہیں. اس طرح سے اولا لکا فا اولا, تیرے نزدیک ترین لایا تیرے لیے, فا اولا اور پس پھر لایا, اور با محاورہ ترجمہ کیا جاتا ہے تیری خرابی پر خرابی ہے, خرابی ہے تیری, فا اولا پھر خرابی, یعنی اولا لکا فا اولا لکا, دوسرا لکا نہیں بیان کیا. اور اولا سے مراد قریب, کرنا سے مراد ہے اللہ نے اس کی بربادی قریب ترین کر دی, اور پھر محاورے میں آتا ہے اس کی خرابی ہے, یہی ترجمہ یہاں کیا گیا, خرابی تیری, خرابی پر خرابی تیری, یعنی. اور پھر آگے ثم اولا لکا فاولا, پھر خرابی تیری, خرابی پر, وہ تو ریپیٹ کیا ہوا. تو جیسے کسی لفظ کو بار بار گیا وہ تو تباہ ہو گیا, برباد ہو گیا, ان معنوں میں یہاں ریپیٹ ہوا ہے. اور لاکا سے مراد وہ شخص ہے جس کی اوپر کیفیت بیان ہوئی ہے, یعنی اس کو پھر ایک وقت آئے گا جب یہ کہا جائے گا کہ نہ تو نے تصدیق کی تھی, نہ تو نے نمازیں پڑھی تھی, بلکہ تو پیٹ پھیر کے چلتا تھا اور گھر جاتا تھا تو بڑا اکڑ خان بن کے جاتا تھا, تیرے لیے تو بربادی مقدر ہو گئی, پکی ہو گئی, یہ نتیجہ اب نکلے گا. باقی اگلا حصہ پھر ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایحسب الانسان ان یترک سدا, صدق اللہ العظیم. پچھلے ہم وہ اولا اور اولا لاکا کا ترجمہ کر چکے تھے, دوبارہ ریپیٹ ہوا ہے, تاکید اور تکرار جو ہے وہ تاکید کے لیے ہی ہے. ایحسب الانسان, آ استفامیہ ہے, یحسب فعل مضارع, حسب یحسب سے باب ہم حسب یحسب ہی کہتے ہیں, کیونکہ یہ فعل دونوں طرح استعمال ہوتا ہے, اور چونکہ یہ ماضی بھی زیر ہو اور مضارع بھی زیر ہو عین کلمہ کی, یہ باب بڑا ریئر سا ہے, بلکہ بعض گرامر والے تو کہتے ہیں جی تین چار فعل ہی اس میں ملتے ہیں, تو یہ خود سمع یسمع سے بھی استعمال ہو جاتا ہے. تو یہاں ہمارے ہاں جو حفص کی قرات ہے اس میں یہ اسی طرح ہے. ایحسب الانسان, کیا خیال کرتا ہے آدمی انسان, یہاں بھی انسان سے یا تو کوئی خاص منکر قیامت مراد ہے اس صورت میں, الانسان کا لفظ کئی دفعہ آیا ہے اور اس سے مراد سارے انسان ہر جگہ نہیں بلکہ بعض خاص منکرین آخرت, منکرین معاد وغیرہ کے ضمن میں یہ بیان ہوا ہے. تو یہاں بھی ترجمہ تو وہی ہوگا, کیا آدمی یہ خیال کرتا ہے, یعنی وہ آدمی یہ خیال کرتا ہے, کیونکہ ال میں وہ کئی سینس موجود ہوتی ہے, وہ جو ذہن میں ہے. این یترکا, یہ کہ اسے چھوڑ دیا جائے گا, ترکا یا ترکو چھوڑ دینا, اس سے مجہول ہے. یترکا چھوڑ دیا جاتا ہے, چھوڑ دیا جائے گا, ان کی وجہ سے نصب آئی ہے, تو کہ اسے چھوڑ دی, کہ وہ چھوڑ دیا جائے گا, اسی کا ترجمہ انہوں نے کیا کہ چھوٹا رہے گا. وہ چھوٹا میں بھی چھوڑ دینا کا مجہول ہی ایک طرح کا استعمال ہوا ہے. آگے ہے لفظ سدن. سدن کا مادہ سین دال واو بھی ہے اور سین دال یہ بھی ہے. صدا یسدو بھی استعمال ہوتا ہے ورب, اور اس کے معنی عموماً ڈکشنریوں میں لکھے ہوتے ہیں ہاتھ لمبا کرنا, کسی کی طرف ہاتھ بڑھانا. صدی یسدا کے بھی کئی معنی ہوتے ہیں, اوس کا پڑھنا, سخی ہونے کے معنوں میں بھی آتا ہے. اسدا الہ, اس نے اس کے ساتھ کوئی بھلائی کی, باب فال سے استعمال ہوتا ہے. اور ان میں سے ایک معنی باب افعال کا ہے کسی چیز کو چھوڑ دینا, اس کی پرواہ نہ کرنا, احمالہ کے معنوں میں آتا ہے. شاید اسی سے یہ لفظ ہے سدن, یعنی اسدا یسدی کا ایک معنی احمالہ یوملو ہوتا ہے. سدن جو کہ اصل میں گویا کہ سدیون تھا, پھر وہ سدن بنا, جیسے ہدن وغیرہ لفظ ہے. اس لفظ کے معنی بنتے ہیں جس کو بالکل چھوڑ دیا گیا ہو, اس کے پہ کوئی پابندی نہ ہو یا نظر انداز کر دیا گیا ہو. عربی ڈکشنریوں میں اس کے معنوں میں لکھا ہوتا ہے ابل سدن, اور سین کی زبر سے بھی پڑھا جاتا ہے سدن یا سدن. قرآن کریم کی قرآت میں سدن آیا ہے پیش کے ساتھ, معنی ایک ہی ہوتا ہے زبر والے کا بھی اور اس کا بھی. اور اس مادہ سے یہی لفظ ہے قرآن کریم میں آیا ہے, نہ کوئی اور ورب آیا ہے, نہ کوئی اور طرح کے کوئی مشتق وغیرہ بھی نہیں آیا. تو ابل سدن اس کے معنی ہوتے ہیں ایسی اونٹنی یا اونٹنیاں, کیونکہ یہ لفظ واحد جمع سب کے لیے استعمال ہوتا ہے, جس کو چھوڑ دیا گیا ہو, جہاں چرتی پھرے, جدھر جائے, اس کو کوئی نگرانی کرنے والا نہ ہو. بنیادی طور پر یہ لفظ اپنے اندر یہ معنی رکھتا ہے. اور اسی سے یہاں کہ اس کو یوں چھیڑ دیا جائے گا کہ کوئی اس کو نگرانی نہیں کرے گا, کوئی نظر انداز نہیں کر, اس کو نظر انداز کیا کر دیا جائے گا, یہ نہیں ہو سکتا. اسی کے لیے انہوں نے ترجمہ کیا ہے بے قید, یعنی جس کو کسی قسم کی اس پر ریسٹرکشن نہیں ہے. اول تو معنی وہ ہے, لیکن پھر اس میں یہ معنی بھی ہے کہ اس کی خبر نہ لی جائے, اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا. اردو میں یہ ترجمہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے گا یوں ہی, یعنی بغیر نگرانی کے, بغیر کسی حساب کتاب کے. اصل مراد تو یہ ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا. اسی کو دوسری جگہ قرآن کریم میں کہا گیا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا, کہ ہم نے تم کو یوں ہی فضول پیدا کیا ہے. عبث کا معنی بھی فضول ہی کا ہوتا ہے. تو قریباً ملتے جلتے لفظ ہے سدن میں نے بے قید, جس پر کوئی اس کی نگرانی نہ ہو, اس کو پکڑنا نہ ہو. تو کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا, یعنی اس سے حساب کتاب کوئی نہیں ہوگا؟ نہیں. گویا کہ آگے جواب تو یہی آتا ہے کہ قرآن کریم کا یہ جو آ ہے یہ انکار کے معنی میں ہے, جیسے کہے کہ کیا تم نے مجھے بزدل سمجھا ہے, یعنی میں بزدل نہیں ہوں. اس طرح سے یہ استفہام انکاری ہے کہ کیا اس نے یہ سمجھا ہے, یعنی یہ غلط سمجھا ہے. آگے پھر اس پہ دلیل دی ہے الم یکن نطفتم من منی یمنا, کیا وہ نہیں تھا ایک بوند. الم یکو آ استفامیہ, لم یکن تھا اصل میں, اور اس خاص فعل کانا یکونوں میں بعض دفعہ مجزوم ہو تو اس کا نون بھی گرا دیتے ہیں, حالانکہ نون کے گرنے کا کوئی گرامر کا قاعدہ نہیں ہے کہ لام کلمہ گرایا جائے, لام کلمہ ساکن ہوتا ہے, گرایا تو نہیں جاتا. ہاں اگر گرتا ہے تو ناقص میں گرتا ہے, جہاں لام کلمہ واو یا یہ ہو تو پھر مجزوم ہو کر وہ گر جاتا ہے. صحیح ہے یہ تو حرف نون ہے, لیکن اس فعل میں اس طرح عرب استعمال کرتے ہیں اور قرآن کریم میں بھی استعمال ہوا ہے. تو علم یکنی ہے جو علم یکو لکھا ہوا ہے. کیا نہیں تھا نطفتاً, یہ نصب میں ہے اس یکو کی, لم یکو کی خبر ہو کر, اس کا اسم اس میں موجود ہے, وہ تھا یکو میں جو ضمیر فاعل جسے اسم کہیں وہ موجود ہے. نطفتاً نون توئے فے, نطف ینطف اور شاید نطف ناطف بھی آتا ہے. اس کے بنیادی معنی ہیں ایک ایک بوند ہو کر ٹپکنا یا ٹپکانا. اگر کسی برتن میں سے پانی رس رہا ہو اور ایک ایک بوند ٹپک رہا ہو مشک وغیرہ سے تو اس کے لیے یہ ورب استعمال ہوتا ہے. نطف القربۃ, مشک میں سے بوند بوند پانی ٹپکتا رہا. اس سے نطفتن کے بنیادی معنی ایک بوند کے ہیں. تو کیا وہ ایک بوند نہیں تھا, ایک قطرہ نہیں تھا, کسی قسم کے سیال کا قطرہ, دودھ کا ہو یا پانی کا ہو یا جو بھی ہو, کیا وہ ایک قطرہ نہیں تھا؟ اور قطرہ کس چیز کا تھا؟ مم منی یمنا, نطفتم مم منی, منی کا ایک نطفہ, منی کی ایک بوند. یہ بنے گا ترجمہ, کیونکہ نطفت منی یا نطفت المنی نہیں آیا مضاف ہو کر, من آ گیا ہے جو اس نطفے میں مزید نکرے کا معنی پیدا کرتا ہے. یہ وہی چیز ہے جیسے آپ نے کتاب اللہ زید خاتم المنت فضہ میں پڑھی ہے. منی یمنا, یہ دونوں لفظ ایک ہی مادہ سے ہیں, میم نون یہ سے, ایک ناؤن ہے ایک ورب ہے. میم نون یہ کے منا یمنی کئی معنی بنتے ہیں, خواہش کرنا بھی ہوتا ہے, موت کے معنوں میں بھی آتا ہے, آرزو کے معنوں میں آتا ہے, اور اس طرح سے منی یون یہ لفظ فعیل ان کے وزن پر گویا کہ ہے, اور اس سے مراد ہے انسان کے وہ, اس کے لیے لفظ اردو میں منی استعمال کرتے ہیں, انگریزی میں اس کے لیے سرپرما جینٹینیلا تو شاید کوئی ان کا میڈیکل کا لفظ ہے, اصل میں سیمن سے عموماً کہا جاتا ہے انگریزی میں. انسان کا وہ مادہ جو مرد سے نکلتا ہے اور پھر عورت میں بھی ہوتا ہے, اور اللہ کے حکم سے پیدائش سب انسانوں کی ایک ہی اللہ میاں نے رکھی ہے, چاہے وہ نبی ہو چاہے وہ کافر ہو, امیر ہو غریب ہو, یہ نہیں ہے کہ کسی کے لیے کوئی خاص فیکٹری ہو وہاں سے بنتا ہو اور دوسرے اس طریقے پر بنتے ہو. توالد و تناسل کا سلسلہ جہاں دوسرے حیوانات میں ہے انسان میں بھی ہے, اور ماں اور باپ کے بدن سے ایک خاص قسم کا فلوئڈ جو نکلتا ہے جس کے ملنے سے پھر ایک کنسپشن ہوتا ہے, ایک نئی زندگی وجود میں آتی ہے, اس فلوئڈ کو سیمن انگریزی میں اور اردو میں منی کا لفظ کہا جاتا ہے اس کے لیے, جو کہ اصل عربی لفظ ہے. تو وہ منی کی ایک بوند نہیں تھا, یعنی ایک وقت اس پہ وہ بھی تو تھا کہ وہ اور کچھ نہیں تھا, منی کی ایک بوند ہی تھا. پھر منی یہ نکرہ موصوفہ ہے, ایسی منی جو کہ یمنا, یمنا یہ مجرد کا مجہول نہیں ہے. ویسے تو مجرد سے بھی مجہول یہی بنے گا, منا یمنی سے بھی منی یا یمنا ہی بن جانا چاہیے, لیکن یہ ہے امنا یمنی امنا ان سے, باب افعال سے یہ مفعول ہے. امنا یمنی کے معنی بہانہ بھی ہوتا ہے, معنی تو اس کے اور بھی ہے. امنا یمنی کا یہ معنی بھی ہے حاجیوں کا منا میں آنا, جہاں وہ 10 تاریخ کو پہنچتے ہیں قربانی کرنے کے لیے, اور کہتے ہیں کہ منا کا نام مادہ تو یہی ہے, یہی اسی لیے رکھا گیا کہ وہاں جانوروں کا خون بایا جاتا ہے, قربانیاں دی جاتی ہیں, ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے. تو امنا یمنی کے معنی ہیں بہانا, اور یا زور سے نکالنا, किसी फ्लूइड को, उसके लिए खून हो, दूध हो, पानी हो, कोई चीज हो। इस लिहाज से ये यमुना का नायब फाइल जो आएगा वो मनी के लिए होगा, वो मनी जो के जोर से निकाली जाती है। लफ्जी तर्जमा तो ये है, निकलती है नहीं, निकाली जाती है, फेल मजहूल है, लेकिन उर्दू मुहावरे में इन्होंने कर लिया है जो टपकी बही का सही तर्जमा तो जो बहाई गई, असल लिटरल ट्रांसलेशन तो ये था। तो क्या वो एक मनी का कतरा नहीं था, वो मनी जो कि खास हालात में इजेक्ट होती है उसका, ये इंसान की वो कैफियत है और कुरान करीम ने बार बार बयान की है। सूफिया इसको अपने मानों में भी लेते हैं, शायद हजरत अली का ये किसी बुजुर्ग का कौल है कि इंसान किस बात पे अकड़ता है, अल्लाह मियां ने तो वो बंदोबस्त कर दिया है कि दो दफा ये पेशाब के रास्ते से निकलता है, एक दफा मां बाप के पेशाब के रास्ते से, दूसरी दफा मां के पेशाब के रास्ते से निकलता है। जो इस रास्ते से निकला है इसको अकड़ और तकब्बुर और फख्र और गुरूर कहां जेब देता है। एक तो ये पहलू तो है उस अकड़ और तकब्बुर का कि फिर इंसान बड़ा हो जाता है, और कुरान करीम में आता है कि वनसी खल्का, भूल जाता है कि मेरी ओरिजिन क्या थी, इतनी हम्बल ओरिजिन, उसकी तरफ कुरान ने इशारा किया। दूसरी बात ये कि साइंस के नुक्ता नजर से देखे तो ये रिप्रोडक्शन जो आम हैवानात की भी और इंसान का भी, इतना अजीब व गरीब प्रोसेस है कि वो हैरान कुन है, उस पर गौर कोई ना करे, इसलिए कि वो रोज हो रहा है और हमें नहीं पता कि उसके पीछे क्या है। वरना इस पर किताबें लिखी गई हैं, वंडर ऑफ लाइफ और इस तरह की, कि ये किस तरह से जिंदगी वजूद में आती है और क्या होता है। तो कुरान करीम जो वहां से बात इंसान की करता है, फिर माँ के पेट में उसके मुख्तलिफ मराहल और फिर बाद में उसकी ग्रोथ वगैरह, ये असल में तो ये है कि ये निज़ाम कैसे कायम हुआ है, किसने किया है, क्या इसके पीछे कोई हाथ नहीं है, दोनों बातों का ये सबूत देता है। एक तो ये कि इसका पैदा करने वाला कोई है, इस रिप्रोडक्शन और तवालद और तनासल का इंतजाम चलाने वाला कोई है जिसने ये रख दिया। कुरान करीम में यही बयान बात हुई है कि आदम को हमने मिट्टी से पैदा किया, वो क्या कैफियत थी, और फिर सुम्मा जाला नस्लहू मिन सुलालत मा महीन, फिर उसकी नस्ल का एक सिलसिला बनाया कि वो एक जलील और निकम्मे पानी से, कि जो कपड़ों पे भी लग जाए तो कहा जाए कि ये नापाक है, उससे उसको पैदा किया है। सुम्मा काना, तो एक वक्त वो था जब वो मनी था, सुम्मा काना अलाकातन, ये कंसेप्शन या इस्तकरार हमल के बाद की कैफियत है कि फिर वो था एक अलका, काना यानी कान अल इंसान हो, अलाकातन आयन लाम काफ मादा, आले का या आला को, आला का या आले को, इसके मैंने बुनियादी होते हैं चिमट जाना, लटक जाना किसी चीज से, इसी से अल्लाह का यो अल्ले को में से मुअल्लक का लफ्ज कुरान करीम में भी आया, उर्दू में इस्तेमाल होता है, मुअल्लक दरमियान में लटकाया हुआ न इधर न उधर, ताल्लुक जो है वो भी लफ्ज इसी से निकला है, दो आदमियों का आपस में ताल्लुक है, गोया कि एक दूसरे से ज़हनी तौर पर या दिली तौर पर वो चिमटे हुए हैं एक दूसरे के साथ, उनका ताल्लुक है। तो उससे आला का तुन, उस चीज को कहते हैं जो किसी दूसरे से चिमटी हुई हो, उसका वजूद यही हो, जोंक को आला का तुन कहा गया है, लीच, मेडिकल लीच जो है, जो बाद दवाइयों वगैरह में वो काम आती है, जोंकें जिन्हें आप कहते हैं, उसकी भी अरबी आला का तुन नहीं है। वैसे मजमूई तौर पर जोंक को आला कुन कहेंगे, लेकिन किसी एक जोंक की बात हो रही हो तो फिर आला का तोन नहीं कहेंगे। वो जो सबसे पहली आयत है कुरान करीम की, इकरा बिस्मे रब्बिकल्लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक, उसमें अलक का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, वो सारे मजमूई तौर पर सब पे बोला जाता है, लेकिन उसकी एक जिन्स हो ता इबादत लगेगी तो आला का तोन। यहां आए फिर वो एक जोंक की तरह था या जोंक था, इन्होंने क्या है लहू जमा हुआ, असल में वो जब मर्द औरत के जो वो स्पर्म मिलते हैं तो सबसे पहले वोम्ब में औरत के رحم میں اس کی جلی پر دیوار کی طرف ایک طرف ایسے لگ جاتا ہے کہ کوئی دھبا سا چمٹا ہوا ہے, اس سے چپک کے رہ گیا ہے, اور پھر وہ اپنا بڑھنا شروع کرتا ہے, اور 24 گھنٹے میں خدا جانے اس کے 1 سے 2, 2 سے 4, 4 سے 8, 8 سے 16 یوں اس کے سیل بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ جو اس کی ابتدائی کیفیت ہوتی ہے جو قرآن نے بیان کی ہے کہ وہ ایک چمٹنے والی چیز تھی, اب موجودہ دور میں بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ سب سے پہلے اس کا اثر یہی ہوتا ہے کہ وال آف وومب جو ہے اس کے ساتھ وہ ایک طرح سے چمٹا ہوا ہوتا ہے, وہیں سے پھر آگے بڑھنا شروع ہوتا ہے. تو یہ سٹیج عام طور پر آنکھوں سے تو نہیں نظر آتی میڈیکل سائنس میں اور آلات کی وجہ سے, اب دیکھ لیں تو اور بات ہے, لیکن قرآن کریم نے اس زمانے میں اس کو بیان کیا اس سٹیج کو جو عام انسانوں کو تو نظر نہیں آتی کہ پھر وہ ایک جوک کی طرح اپنے ماں کے وہ رحم میں چمٹا ہوا ہوتا ہے. یہ ہر انسان کا تقریباً یہی صورت ہے. اور عجیب بات ہے کہ ابتدائی سٹیج جو ڈیولپمنٹ کے کسی بھی فیٹس کی, وہ کتے کا ہو, انسان کا ہو, بندر کا ہو, وہ کتابوں میں ملتی ہیں تصویریں, ابتدائی سٹیج میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی شکل ہے, قریباً ملتی جلتے ڈھانچہ جو ہے نا وہ ایک طرح کا ہوتا ہے. بہرحال یہ اس سے بہت پہلے کی بات ہے جبکہ اس پہ گوشت ہڈیاں بڑھنی شروع ہو جاتی ہیں. تو پھر یہ ایک سٹیج تھی اس کی جو کہ وہ اعلیٰ کا تھا جس کو انہوں نے لہو جمع ہوا, لہو بھی جم جائے تو اس میں ایک چپک اور لیسدار سی کوئی چیز پیدا ہو جاتی, لوتھڑا بن جاتا ہے نا اسے ہم اردو میں کہتے ہیں, تو وہ ایک طرح کا لوتھڑا تھا جو چپکا ہوا تھا. فخلق, پھر اس نے اس کو ایک اندازے سے بنایا. خلق کی ضمیر فاعل اللہ تعالی کے لیے ہے. پھر یعنی اس علاقہ کی سٹیج کے بعد نطفہ سے علاقہ پہ پہنچا, اور علاقہ سے اگلی سٹیج جو کہ آگے کہیں آ رہی ہے سورت مومنون وغیرہ میں اور بعض جگہ زیادہ تفصیل سے بات ہوئی ہے. فخلق, پھر اس نے اس کو ایک اندازے سے بنایا, یہاں ترجمہ کیا گیا اس نے بنایا, خلق یا خلق کو پیدا کرنا بنانا, اس کے معنی ہوتا ہے کسی خاص اندازے پیمانے پلاننگ کے ساتھ بنانا کسی چیز کو, بنیادی معنی یہ ہے. اسی لیے خالق اللہ کے سوا دوسرا بھی ہو سکتا ہے, کہا گیا عربی زبان میں اللہ کو کہا گیا احسن الخالقین, جو بھی اندازے سے کسی چیز کو بنانے والے ہیں ان میں سے سب سے بہترین اللہ تعالیٰ ہے. تو اس نے پھر اس کو ایک خاص اندازے پہ بنایا, فسوا, پھر اس کو ٹھیک ٹھاک کر دیا, مکمل کر دیا, فنیشنگ ٹچ دے دیا. سوا یسوی تسویتاً, برابر کرنا, ٹھیک ٹھاک کر دینا, مکمل کر دینا, پورا بنا لینا, یہ پہلے بھی لفظ آ چکا ہے. تو نطفہ سے چلا, علاقہ کی سٹیج سے آگے چلا, پھر فخلق میں وہ سارے مراحل آ جاتے ہیں جو قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں, مضغہ تھا, پھر اس کی بالکل شکل ایک لوتھڑے کی تھی, پھر ہڈیاں ہوئی وغیرہ. فسوا, پھر اس کو ٹھیک ٹھاک کر دیا, ایک انسانی شکل دی, آخری شکل دی. فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی, پھر اس کے بعد یا بنایا, جعل بنایا, جعل میں نے پیدا کرنا بھی ہوتا ہے, بنانا بھی ہوتا ہے, مقرر کرنا بھی ہوتا ہے. فجعل منہ, اس سے بنایا, یہاں ہو کی ضمیر وہ جو شکل اندر بن گئی ہے, اور مذکر ضمیر آئی ہے, یعنی یا فخلق فسوا کی جو ضمیر مفعول ہے, فخلقہ فسوا ہو انسان کے بارے میں, اسی کے لیے یہ ضمیر آئی ہے میں نے ہو. اس سے پھر اس کو بنایا, اس ابتدائی شکل سے یعنی انسان سے, الزوجین, دو جوڑے, اور جوڑا دو جوڑے عربی میں تو تثنیہ ہے, اور اس سے مراد اصل میں وہ زوجین سے مراد چار نہیں بلکہ ایک میل ایک فی میل, دو مل کے زوجان کہلاتے ہیں. تو اس طرح سے زوجین اردو میں پھر ترجمہ جوڑا واحد کریں تو صحیح ترجمہ رہتا ہے, بنایا اس سے جوڑا, کیونکہ اردو میں جوڑے کا معنی ہو جاتا ہے کہ ہی جوڑے, دو جمع دو جمع دو, یہ مفہوم عربی میں نہیں ہے. عربی میں زوجین کا معنی ہی ہے ایک جوڑا, جیسے انگریزی میں کہتے ہیں کپل, تو اس سے مراد ایک مرد ایک عورت مثلا ہوتا ہے. تو اس لیے اردو والوں نے ترجمہ واحد سے کیا, کیونکہ اردو میں جوڑا کا لفظ ہی دو پر بولا جاتا ہے, عربی میں تثنیہ بولا جاتا ہے. بنایا اس سے جوڑا, الذکر والانثی، یہ زوجین کا بدل ہے اور اسی لیے یہ بھی نسب میں ہے، زوجین نسب میں ہے جعلا کے مفعول ہونے کی وجہ سے. جعلا ہو زوجین، جعلا کے دو مفعول ہو سکتے تھے، پہلے ہو پہ مل لگ گیا ہے، اس سے بنایا زوجین جوڑا. الذکر والانثی، نر اور مادہ، ذکر ذال کاف ر مادہ، انثی کا مادہ حمزہ نون سے، اسی سے مذکر مؤنث کے لفظ باب تفعیل کے اسم مفعول بنے ہیں. ذکر میل، انثی فی میل، اور بنایا اس سے جوڑا یعنی نر اور مادہ جو مل کر ایک جوڑا بنتے ہیں. تو یہ خدا کی قدرت کہ اس میں میل فی میل کا کیسا حساب رکھا ہے یا کچھ، یہ خدا کی قدرت پر بھی دلالت کرتی ہے یہ ساری چیزیں، اور انسان کے ہمبل اوریجن کی طرف بھی دلالت کرتی ہے. الیس ذلک بقادر، کیا نہیں ہے وہ، الیس استفہامیہ، لیس وہ نافیہ ہے، کیا وہ نہیں ہے، ذلک یہ لیس کا اسم ہے، کیا وہ یعنی وہ جو یہ سبری ساری چیزیں وجود میں لاتا ہے، جو نطفہ سے علقہ، علقہ سے آگے تکمیل کرتا ہے اور نروں میں مادہ بنا دیتا ہے، کیا وہ بے قادرن قادر نہیں ہے، یہ بے لیسا کی خبر پہ آیا ہے، الیس ذلک قادرن بھی ہو سکتا تھا، کیا وہ قدرت رکھنے والا نہیں ہے. علی، ہم نے کل بھی بیان کیا تھا، قادر علی کا معنی ہوتا ہے کسی چیز پر قدرت رکھنا، علا نہ ہو تو قدر یا اقدر کے اور معنی بھی ہوتے ہیں، اندازہ کرنا وغیرہ. تو قدر علا یعنی یقدر علا کے معنی میں ہے، بے قادر علا، کیا وہ اس بات پر قدرت رکھنے والا نہیں ہے، ان کہ یحیی یل موتا، یحیی حی یہ یہ ہا یا مادہ، حی یا یحیی مجرد استعمال ہوتا ہے سمع یسمع سے، اور حی یا یحیا کو آپ پڑھ سکتے ہیں حی، حی یا کو حی تو پڑھ سکتے ہیں نا مضاف میں، جیسے فرر فر بنتا ہے تو حی، اور پھر یحیا کو یحیا بھی پڑھ سکتے ہیں، اور بعض دفعہ یوں بھی پڑھا جاتا ہے کہ ماضی میں ادغام مضارع میں ادغام نہیں، یعنی حی یا حیا دونوں میں ادغام نہ ہو تو بنے گا حی یا یحیا، دونوں میں ادغام ہو جائے تو حی یا حیو بنے گا، ایک میں نہ ہو ایک میں ہو تو ماضی میں ادغام کر لیا جاتا ہے حی یا کا حیا، اور مضارع یحیا رہتا ہے. قرآن کریم میں اسی طرح استعمال ہوا ہے کہ ماضی ادغام کے ساتھ مضارع فق ادغام کے ساتھ، لیحیا من حی ام بینہ، سورہ الانفال میں آیا ہے. مادہ اس کا عام حا یا ہی کہا گیا ہے، اگرچہ اس کے بعض مشتقات اور ماخوذ لفظوں میں واو آ جاتی ہے، جیسے حیاتن اس میں ایک واو ہوتی ہے، حیوان اس میں واو آتی ہے، اس لیے بعض ڈکشنریوں والے کہتے ہیں کہ اس کا اصل مادہ حا یا واو ہے، اور واوی ہو باب سامعہ سے آئے تو وہ ہو تو یہی جائے گا، جیسے راضی و کا راضیہ بنتا ہے، اس لیے اگر حی وا تھا تو بن تو وہ بھی حی یا ہی جائے گا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، استعمال وہ یا ہی کے طور پر ہی ہوتا ہے. تو حی یحیی اس سے باب افعال ہے، حی یحیی کے معنی ہے زندہ ہونا، زندگی پانا، زندہ رہنا، اور احیا یحیی احیان باب افعال سے ہے، اس کے معنی زندگی دینا، کسی کو زندہ کرنا، اور پھر مراد عموماً ہوتا ہے دوبارہ زندگی دینا، خصوصاً جہاں موت اور حشر کے سلسلے میں ہوتا ہے، وہ ابتدائی زندگی بھی جو کہ ایک عدم سے وجود میں آیا انسان، وہ بھی احیا یحیی ہے، قرآن میں آتا ہے کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم، پھر آگے لے جائے گا. تو وہ بھی ایک کیفیت موت کی ہی تھی, اس سے زندگی دینا پہلی, وہ بھی مراد ہو سکتا ہے. احیا یحیی کہ میں نے زندگی دینا, زندہ کرنا. ان یحیی یا کہ وہ زندگی دے. یہاں ایک بات رسم سے متعلق ہے, اس کا معنوں سے تعلق نہیں ہے, کہ قرآن کریم جو حضرت عثمان کے زمانے میں لکھا گیا تھا, بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, اس میں ایک اصول یہ نظر آتا ہے کہ جہاں یہ واو یا الف دو دفعہ آ گیا ہے وہاں لکھا ایک دفعہ گیا ہے, پھر اس کو پڑھنا دو دفعہ ہوتا ہے. یہ یحییا آپ دیکھیں ایک یہ کے نیچے زیر ہے نا, اور پھر ایک یہ لکھی ہے باریک, یہ اصل میں تھا یحیی نقطے والی ایک یہ ہوتی پھر آگے ایک اور یہ ہوتی, دو یہ آنی چاہنی چاہیے تھی نا, یحیی یا. لیکن جہاں جہاں یہ آیا ہے دو یہ, نبیون نبیین, نبیین میں دو یہ آتی ہے, امیین میں آتی ہے, ان میں لکھی ایک جاتی ہے اور پڑھی دو جاتی ہیں, اس دوسری پڑھنے والی کو پھر ظاہر کرنے کا اپنا اپنا طریقہ ہے. اس میں یہ پھر چھوٹی یہ لکھی گئی ہے, حالانکہ یہ تو دو ہو گئی لیکن یہ چھوٹی یہ تباعت سے پہلے کے دور میں سرخ سیاہی سے لکھی جاتی تھی کہ معلوم رہے کہ اصل لفظ یہ ہے, یہ ہے یہ, اور اس پہ ایک یہ ہم اضافہ کر رہے ہیں. یوں اگر بڑھا کے لکھتے یہ ہے یہ اور پھر یہ, اور پہلی یہ کو دیتے زیر دوسری کو دیتے زبر, اس میں یہ غلطی واقع ہوتی تھی کہ حضرت عثمان کے نسخے میں جس طرح ایک یہ سے لکھا گیا یہ تو آپ نے دو یہ سے لکھ دیا, ایک یہ کا اضافہ ہو گیا دنانے کا, وہ نہیں کیا. پڑھنے کے لیے اس کو الگ لکھا جاتا ہے, اسی لیے اس کو باریک لکھا جاتا ہے کہ وہ زندگی دے دے دوبارہ, کہ وہ زندہ کر دے. الموتا مردوں کو, الموتا میتن یا میتن کی جمع ہے, میتن مردہ کو کہتے ہیں, مات یموتو موتن, اور مات یماتو بھی آتا ہے, یعنی یہ یائی بھی گنا گیا ہے ورب خوف یخوافو کی طرح, وہ کہ میتا یم یا تو یا شاید یہ تھا. بہرحال موت تو معروف لفظ ہے, میتن مردہ کو کہتے ہیں, اور میتن یہ بھی استعمال ہوا ہے اور قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے. میتن کے ساتھ تے لگا دیتے ہیں تو میتا کے معنی مردار کے ہوتے ہیں جو شرعی طریقے پر ذبح نہ کیا گیا ہو, معنی اس کے بھی لاش اور بے جان چیز کا ہے. میت اس چیز کو کہتے ہیں جس میں پہلے کبھی جان تھی اور اب نہیں ہے, وہ ان آرگینک میٹر تو خیر اور ہوتا ہے, جیسے یہ لکڑی لوہا پتھر ہے کہ اس میں جان ہے ہی نہیں, یوں تو اس کو بھی اموات ہی کہا جائے گا, یہ مردہ چیزیں ہیں ان معنوں میں, لیکن بنیادی معنی میت ان کا, یہ میت ان کا وہ ہے جو کبھی زندہ تھا اور اب اس میں زندگی نہیں رہی, مردہ کہہ لے. اس میت ان کی جمع موتا آتی ہے, یعنی یہ اس طرح کا لفظ ہے جیسے مریض ان کی جمع مرضا, اور میت ان سمجھ لے کہ وہ گویا کہ لفظ میت ان سے ہی بنا ہے, اگر میت ان سے میم یہ تے سے وہی فعیل بنائے تو میت بنے گا, پھر رہ وہ ایک یہی جائے گی, تو میتن یا میتن اس کی جمع ہے موتا, جیسے مریض کی جمع مرضا, قتیل کی جمع قتلا, یہ تو قرآن کریم میں استعمال ہوئی ہیں. تو موتا جمع کا لفظ ہے مردے, تو کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ زندگی دے زندہ کرے مردوں کو؟ موتا یہاں نصب میں ہے, یحییہ کا مفعول ہے, لیکن یہ اس میں مقصور ہے, موسیٰ عیسیٰ کی طرح اس میں رفع نصب جار کی کوئی ظاہر علامت نہیں ہوتی, ہے بہرحال مفعول منصوب. تو کیا وہ جس کے اوپر قدرتوں کا ذکر ہے وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ مردوں کو یعنی دوبارہ زندہ کر دے؟ اور اس کے جواب میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً فرمایا کرتے تھے بلا, ہاں, کیونکہ علیہ آیا ہے تو علیہ کے جواب میں صورت ختم ہونے پر بلا کہ ہاں وہ اس بات پر قادر ہے. تو یہ قرآن مجید کا عام استدلال ہے کہ جس نے وہ نظام بنایا ہے جیسے انسان کی ابتدا ہوتی ہے، کیا وہ عجیب و غریب نہیں ہے؟ یہ بات ہے کہ تمہیں معلوم نہیں ہوتا یا محسوس نہیں ہوتا، عام لوگوں کو تو پتہ نہیں ہوتا، اور جو اگر میڈیکل سائنس میں وہ سب کچھ آتا ہے تو بھی وہ ایک ٹیکن فار گرانٹیڈ اس طرح سے کہ یہ تو ہے ہی، سمجھ آنے والی چیز ہے، وہ انسان کو عجیب نہیں لگتا۔ تو یہ قرآن کا استدلال ہے کہ جس نے اس طرح سے پیدا کیا کیا وہ دوبارہ نہیں بنا سکتا، یہ باس اور حشر اجساد پر دلیل ہے قرآن کریم کی کہ وہ قدرت یقیناً رکھتا ہے۔ اس کے بعد آگے تعمیر سیرت کی بنا پر کی بنیاد میں کچھ قرآن مجید کے اقتباسات ہیں۔ پہلا اقتباس ہے سورۃ المومنون سے اور دوسرا ہے سورۃ المعارج سے۔ المومنون 18 پارے کی پہلی سورت ہے اور المعارج 29 پارے کی تیسری سورت ہے۔ یہ جو سورہ مومنون کی عبارت ہے یہ بالکل شروع میں سے لی گئی ہے، سورت المعارج کی عبارت درمیان میں سے لی گئی ہے، سورت کی ابتدا کی نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المومنون، بے شک کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ افلاحہ پہ بات پہلے ہو چکی ہے، فی لام ح مادہ سے، باب افعال ہے، اور افلاح یفلح، فلاح پانا، مراد کو پہنچنا، کامران ہونا، یہ اس کا مفہوم ہوتا ہے۔ انہوں نے کیا ترجمہ، کام نکال لے گئے، یعنی اپنا کام کر گئے، پورا مکمل ہو گیا، لفظی معنی وہی ہے، مراد کو پہنچے، فلاح پا گئے۔ فلاح کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ المومنون فاعل ہے، رفع میں ہے، آمن یومنو سے اسم فاعل ہے، آپ ترجمہ ایمان والے یا ایمان لانے والے، اصل ترجمہ تو ہے ایمان والے کر لیتے ہیں، مومن یا ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ قد یا تو ماضی قریب کے معنی میں آتا ہے، ہو گئے ہیں، اور یا تاکید کے لیے آتا ہے، قد بھی آتا ہے، لقد بھی، اس پہ کا بعض دفعہ لام تاکید کا، اور قد کو کہتے ہیں حرف تحقیق، یعنی اس میں کسی حقیقت کا آگے بیان ہوتا ہے جو بات کے حاصل ہو گئی ہے۔ تو مومنوں نے فلاح پا لی، یقیناً کے ساتھ ترجمہ چاہیں تو کر سکتے ہیں، کیونکہ قد میں وہ جو تحقیق کا معنی ہے اس میں گنجائش ہے۔ الذین، اب آگے مومنون کی صفت بیان ہوتی ہے، الذین وہ جو کہ، لیے اس لحاظ سے کہ مومنون کی صفت ہے، یہ بھی رفع میں ہے، وہ جو کہ یعنی وہ مومن جو کہ، ہم فی صلاتہم خاشعون، اصل عبارت ہے ہم خاشعون فی صلاتہم، سیدھی نثر تو یہ بنتی تھی، وہ جو کہ خاشعون ہیں اپنی صلات میں، اور خاشعون خشع یخشع سے اسم فاعل ہے، ثلاثی مجرد سے، خشع یخشع کا معنی ہوتا ہے اپنی عاجزی اور کمزوری کا اظہار کرنا کسی نہ کسی طرح سے، یعنی ظاہری جسم سے بھی معلوم ہو کہ یہ اپنی عاجزی ظاہر کر رہا ہے، وہ جس طرح سے بھی ہو، کوئی حرکت جسم کی یا پوز ایسا بنانا، اصل معنی تو یہ ہے۔ یہ ٹھیک ہے، یہ دل کی کیفیت بھی ہے، قرآن کریم میں دل کے بارے میں بھی آیا ہے، لیکن انسان کے ظاہری اعضاء کی کوئی ایسی حرکت، بنیادی معنی وہی ہے، عاجزی کا اظہار، خاشع کا معنی عاجزی کا اظہار کرنے والا۔ انہوں نے اسی لیے اس کا ترجمہ کیا ہے جھکنے والے، ویسے خاشع یا خشع کا معنی عاجزی ظاہر کرنا، وہ جھکنا ایک اس کی صورت ہے۔ تو جو کہ اپنی صلات میں، صلات وہی لفظ ہے جس پہ پہلے بات ہو چکی ہے، سواد لام واو مادہ سے ہے، صلاتم، اور اس کا معنی ہم اردو میں کرتے ہیں اسی فارسی لفظ سے نماز، اور بالکل یہ آئیڈینٹیکل ہو چکا ہے اب عربی کے لفظ صلات سے، اس لیے اس میں کوئی ہچکچاہٹ ہمیں نہیں ہے کہ جی نماز کیوں کہتے ہیں، صلات کیوں کہتے ہیں۔ پرویز صاحب نے بڑا زور دیا کہ جی اصل لفظ صلات رکھے، اور پھر صلات کا معنی جو کر لیں، قرآن میں تو جی نماز کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے، کہہ سکتے ہیں نا کہ انہوں نے اپنے مفہوم میں وہ اقام الصلات کا یہی کیا ہے، اجتماعات صلات میں شرکت کرتے ہیں۔ اب اجتماعات صلات अजीब सी एक, चाहे आप उसको अपनी अंजुमन की हफ्तावार मीटिंग समझे या क्या समझे या जब जमात नमाज समझना चाहे तो वो भी समझ ले। तो ये खामखा की एक, और हालांकि खुदा की बजाय खुदावंद का लफ्ज इस्तेमाल करता है वो शख्स हर जगह, क्या वो अजमी लफ्ज नहीं था? अल्लाह क्यों नहीं हर जगह इस्तेमाल किया? तो वो दिल की बात तो जाहिर हो जाती है कि नमाज को अजमी लफ्ज कह के तुमने तर्क किया है, इतने कौन से तुम अरबी दान और अरबी फॉलो करने वाले हैं, और खुदा का लफ्ज वो भी तो फारसी से आया है, और अब वो मुसलमानों में अल्लाह के बिल्कुल बराबर इस्तेमाल होता है, उसी मानों में इस्तेमाल होता है। सोचते भी नहीं कि खुदा किसी देवी देवता का नाम था या क्या था। और फिर खुदावंद जो कि ईसाइयों का लफ्ज है वो इस्तेमाल करते हैं, खुदावंद करीम और खुदावंदी कानून, और ये मुझे तो इस लफ्ज से बड़ी चिढ़ है खुदावंद से, क्योंकि ये ईसाई जो है वो खुदावंद यसु ही हमेशा कहते हैं। तो बहरहाल इसका तर्जमा नमाज ही किया जाएगा। एक बात और नोट कीजिए कि सलात वाव से लिखा जाता है, लेकिन कुरान करीम के उस इमला में जो हजरत उस्मान के नुस्खों में एडिशन में था उसमें ये किया गया, ये नजर आया उसके लिखने में कि जहां सलात का लफ्ज मुजाफ होके आया किसी जबीर की तरफ तो वहां फिर लाम अलिफ ला से ही लिखा गया है, यहां इसीलिए ये उसका एक मुकाम है जो जिससे मालूम होता है कि सलात हिम सलात वाहिद है और मुजाफ होके आया है। अगर सलावात हिम प्लूरल हो जाएगा जो कि शायद आगे आ रहा है तो वो फिर वाओ अपनी जगह प्लूरल की रहेगी, प्लूरल में सलातुन सलावातुन वो वाओ हरकत में आ जाती है जो कि वैसे पढ़ी नहीं जाती, यानी अलिफ वोक पढ़ी जाती है। तो जो अपनी नमाज में, यहां नमाजों तर्जमा नहीं, जो अपनी नमाज में खुशू वाले हैं, आजजी जाहिर करने वाले हैं, और तर्जमा झुकने वाले भी दुरुस्त है, आजजी की एक सूरत है, वल्लदीना और वो लोग जो के हुम अनिल लग्व मुअरिदूना, यहां भी इबारत यूं है वल्लदीना हुम मुअरिदूना अनिल लग्व, हुम मुब्तदा और अगला मुअरिदूना खबर, जैसे ऊपर हुम मुब्तदा और खाशिऊना खबर थी, और फी सलाते हिम अपनी नमाज में जार मजरूर मुताल्लिक की खबर है। इसी तरह यहां वल्लदीना मुअरिदूना वल्लदीना हुम मुअरिदूना और वो लोग जो के, असल में तो वल्लदीना मुब्तदा है, फिर आगे एक जुमला उसकी खबर बनता है, हुम मुब्तदा और मुअरिदूना खबर और अनिल लग्व मुताल्लिक की खबर, सारा जुमला मिलके अल्लदीना की खबर बनता है, जो के मुअरिदून है। आरादा युअरिदो, आरादा या अरिदो का माना होता है पेश करना, सामने लाना, इससे बाबे इफ़ाल आरादा युअरिदो इरादन के माने होते हैं मुंह मोड़ लेना, मुंह दूसरी तरफ कर लेना, तवज्जो ना देना के मायनों में आता है। वो जो तकब्बुर वगैरह में मुंह मोड़ना होता है ना, तवल्ला और वो, उसके माने होते हैं ना मानते हुए मुंह दूसरी तरफ कर लेना, इनकार का इजहार हो कि मैं इसको नहीं मानता, या फिर बुजदिली का इजहार हो, मैदान जंग से भागे। ये आरज़ो युरज़ो का मायना ये बनता है एराज का कि वो उसमें उलझता नहीं, उसको नजरअंदाज कर रहा है, इनकार वाला मायना इसमें नहीं होता। इससे मुअरिद इस्म फाइल है, उर्दू में भी इस्तेमाल हो जाता है, इस बात से एराज किया, यानी उसको खास नोटिस नहीं लिया उसका, इसीलिए इन्होंने मुअरिदून का तर्जमा किया ध्यान नहीं करते, हालांकि ये फेल का तर्जमा है। ये तर्जमा तब होता अगर होता युअरिदूना, असल माना तो ध्यान ना करने वाले, तवज्जो ना देने वाले। तो और फिर इस आरादा के बाद जिस चीज से बेतवज्जी जाहिर की जाए उस पर अन का सिला लगता है, आरादा हू नहीं कहते, कहते आरादा अन हो, उसने उस चीज से दूसरी तरफ मुंह कर लिया, यानी उस पर तवज्जो ना दी, उसमें दिलचस्पी ना ली, इन मानों में यह आता है। और यहां आया है अनिल लग्व, लग्व से, लग्व का मादा ही लाम खान वाव है जो कि मौजूद है लफ्ज में, लगा यलगू के बुनियादी माना है कोई मुमल सी बात करना जिसकी समझ ना आए कर क्या रहा है, कह क्या रहा है, जिसे अंग्रेजी में शायद कुछ इन आर्टिकुलेट वॉइस जिसे कहें ना, कि लफ्ज क्लियर ना हो, बात समझ में ना आए, उसके लिए ये अरबी में लफ्ज इस्तेमाल होता है। बच्चा जब बोलना शुरू करता है तो कहते हैं लगा सबियो, बच्चे ने गूंगां शुरू की। उर्दू में यही कहते हैं गूंगां, वो भी अजीब सही लफ्ज है। तो बच्चे का बोलना जिसकी कोई समझ ना आए, यूं ही आए बाएं करता है, उसके लिए ये लफ्ज है। और इसी से लफ्ज लुगत निकला है जिसका मैंने है जुबान, वो वाव ही टे में बदल गई है, लुगत उन जुबान को कहते हैं, क्योंकि इब्तिदा में वो बच्चे के बोलने से ही वो लफ्ज लिया गया है। लगवन का माना इस लिहाज से यह है फजूल बात जो बेमकसद हो उसको कहते हैं। मकसद तो फिर उस आदमी के मकसद के लिहाज से लगव होगा, एक चीज तालिब इल्म के लिए लगव है, दूसरी किसान के लिए लगव है, चौथी दुकानदार के लिए लगव है, लेकिन लगव का माना यही है बेफायदा फजूल सी चीज। इन्होंने किया निकम्मी बात, और कोई काम वो लगव है जिसमें कोई फायदा दे। इस तरह से मोमिन के लिए हर वो चीज लगव है जिसमें आखरत का कोई फायदा दे। यूं तो लगव दुनियावी फायदे पर भी बोला जाएगा कि फजूल बैठे ताश खेल रहे हैं या कोई और चीज में लगे हुए हैं जो कि लगव है, उसका कोई फायदा तो है नहीं, ना जहनी ना जिस्मानी ना दिमागी ना माली ना कौमी ना किसी तरह का नहीं। तो इस तरह से लगव के माने तो है फजूल बात, जो कि फजूल बात पर ध्यान नहीं करते, ये तर्जमा किया है मफहूम के एतबार से, जो फजूल बात से मनफी तर्जमा किया है, जो कि आरादा में खुद ब खुद है, क्योंकि आरादा का माना है दूसरी तरफ मुंह मोड़ लेना, और वही मनफी तर्जमा होगा ध्यान ना करना। वर्ब में तो मनफी माना नहीं है, उर्दू में जब हम करते हैं तो फिर मनफी फेल के साथ तर्जमा करते हैं, ध्यान ना देना, तवज्जो ना देना। जो लग्व पर तवज्जो देने वाले नहीं हैं, उसकी तरफ उसमें दिलचस्पी लेने वाले नहीं हैं फजूल बातों से, यही बात आगे शायद आएगी भी सूरत अल हुजरात में आती है, वैदा मर्रू बिल लग्व मर्रू के रामा, फजूल बात के पास से गुजरते हैं तो शरीफों की तरह गुजर जाते हैं, उसमें वो इंडल्ज नहीं करते, इन्वॉल्व नहीं होते, उसमें हिस्सा नहीं लेते। तो ये दूसरी बात है लग्व से एराज, फजूल बातों से बचना, जिंदगी और उसके कामों को संजीदगी से लेना, सीरियसली लेना। यही बात भी ये काम कर सकता है कि उसके सामने कोई मकसद होता है कि ये चीज मेरे मकसद में खारिज है। तालिब इल्म के लिए बाज़ दफा खेल टीवी सब वो लग्व होते हैं उसके मकसद के एतबार से। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़कात फ़ाइलूना, और वो लोग, ये फिर तीसरी सिफत है, जो के यानी मोमिन, वो हैं जो के, अब यहां भी है हम फाइलून लिज़्ज़कात, वो करने वाले हैं ज़कात के, फ़ाला या फ़ालो करना, फ़ाइलून करने वाला, हम फाइलून लिज़्ज़कात वो करने वाले हैं ज़कात के, फ़ाला ज़कात नहीं कहते आमतौर तो आता ज़कात होता है, लेकिन यहां इबारत के एतबार से जिस तरफ फवासिल आ रहे हैं ये लफ्ज आया है, वरना तो यूं भी हो सकता था वल्लज़ीन हुम युतून ज़कात, सीधी बात थी, उसको लिज़्ज़कात फ़ाइलून करने वाले हैं ज़कात के, यहां लाम ज़ेर ले का के की के मायनों में आया है जो कि आम आता है, जैसे कहते हैं ली किताबुन, मेरी एक किताब है, लहू इब्नुन, उसका एक बेटा है, तो वो ज़कात के करने वाले हैं। ज़कात का लफ्ज तो पहले बयान हो चुका है, और इससे मुराद है ज़कात बाकायदा अदा करते हैं, इसीलिए इन्होंने तर्जमा किया और ज़कात दिया करते हैं। हालांकि जुमला इस्मिया है, फ़ेलिया नहीं है, यूं नहीं कहा हम यफ़अलून लिज़्ज़कात, लेकिन उर्दू की मजबूरी है कि यूं बेहतर मफहूम जाहिर होता है। वो ज़कात दिया करते हैं, दिया करते हैं में एक रेगुलरिटी और बाकायदा मुस्तकिल तौर पर देने की उर्दू सेंस पैदा होती है। ज़कात देते हैं से ज़कात दिया करते हैं में वो उस नज़्म और बाकायदगी का इशारा उर्दू में आ जाता है। वल्लज़ीन हुम लिफुरूजिहिम हाफिज़ून, यह भी इबारत उसी तरह से है, वल्लज़ीन हुम हाफिज़ून लिफुरूजिहिम, पहला फेल है हाफिज़ यहफ़ज़ू, ध्यान करना हिफाजत करना, उससे लफ्ज हाफिज़ून ध्यान करने वाला हिफाजत करने वाला, वो लोग जो कि हिफाजत करने वाले हैं, लिफुरूजिहिम حفظ لہو، اس نے اس چیز کی حفاظت کی، حفظہو بھی کہتے ہیں، یا تو پھر ہوتا والذینہم حافظون فروجہم، یوں ہو سکتی تھی عبارت کیونکہ اس کا مفعول براہ راست آتا ہے، لیکن وہ پہلے لگایا ہے اور اس کو جار مجرور کر کے متعلق کر دیا اس کے خبر کے، اسی لیے زکوٰۃ میں بھی لام زیر لے آیا ہے، مبتدا خبر، جار مجرور متعلق کے خبر، جار مجرور ظرف وغیرہ ہی متعلق ہوتے ہیں، جو کہ حفاظت کرنے والے ہیں، لفروجہم، اپنے فروج کی، فروج جمع ہے فرجن کی، فرجن فرج یا فروجو، ورب استعمال ہوتا ہے قرآن میں کہیں نہیں استعمال ہوا، اس کے میں نے کسی میں کوئی سوراخ یا دراڑ پڑنا، الگ ہونا، فرجہ ان معنوں میں بھی آتا ہے، مصیبت ٹالنے کے معنوں میں بھی، جیسے کسی پر کوئی پتھر ہو اور ہٹا دیا جائے، اس سے یہ لفظ فرجن استعمال ہوتا ہے مرد یا عورت کے اعضاء جنسی کے لیے، اسی لیے اس کا ترجمہ شرمگاہیں کیا گیا ہے، شہوت ترجمہ کیا ہے، وہ مفہوم کے اعتبار سے ہے، اصل لفظ جو ہے وہ شرمگاہ، اردو والے اس کا ترجمہ کرتے ہیں جینیٹلز جسے انگریزی میں کہتے ہیں، فروجہم اپنے اعضاء جنسی کی حفاظت کرنے والے ہیں، فعل تو مذکر کے لیے یعنی آیا ہے، ہننا نہیں آیا، لیکن قرآن کریم کی دوسری ساری چیزوں سے وہ معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کے لیے بھی یہی حکم آیا ہے اور مردوں کے لیے بھی، غض بصر کا جہاں سورت نور میں ذکر ہے وہاں دونوں کے لیے، یغضوا من ابصارہم و یحفظوا فروجہم، وہ حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی، اور عورتوں کے لیے بھی اسی طرح تھا، یغضضن من ابصارہن و یحفظن من فروجہن، اور ویسے بھی عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ جہاں مذکر کا صیغہ ہو اس میں مؤنث شامل ہوتا ہے حکم میں، مؤنث کا صیغہ ہوگا تو وہ صرف حکم عورتوں یا عورت کے لیے ہوگا، یہ تو آپ نے ابتدائی میں ہی پڑھا ہے کہ دو مبتدا ہوں، لڑکا اور لڑکی نیک ہیں تو آپ خبر مذکر کے مطابق تثنیہ بنائیں گے، البنت والابن صالحان کہیں گے، پھر مؤنث کا خیال نہیں کیا جاتا، اس لحاظ سے ہم نے فروج محافظون میں عورتیں بھی شامل ہیں، یعنی ہن لفروج ہن حافظات، یہ سینس خود بخود ہے، اس میں شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، کہ انہوں نے ترجمہ کیا جو اپنی شہوت کی جگہ کو تھامتے ہیں، تھامنا بھی ایک حفاظت کرنا ہے، اردو میں محاورے میں یہی مفہوم ہے، شہوت کی جگہ وہ بھی وہی مراد ہے، الا علی ازواجہم، مگر یہ ایک استثناء ہے کہ انہی جگہوں پر وہ اپنے فروج کو محدود رکھتے ہیں، اور وہ ہے علی ازواجہم، اپنی بیویوں پر، یہاں ازواج بمعنی بیویاں آیا ہے، اور اگر عورتیں ہوں مراد تو پھر وہ ازواج ہن خود بخود مراد ہوگا، ازواج زوج کی جمع اور مراد بیوی، یہاں صرف جوڑے کے معنوں میں نہیں آیا، اپنی بیویوں پر، یعنی وہ حلال ہیں ان کے لیے فعل جنسی کے لیے، او ما ملکت ایمانہم، یعنی او علی ما ملکت ایمانہم، یا ان پر ما وہ جو کہ ملکت مالک ہوا، اصل لفظی ترجمہ ہے مالک ہوئی، مؤنث کا صیغہ ہے، ایمانہم ان کے دائیں ہاتھ، یمین ان کے، عجیب بات ہے دو معنی ہے اور دونوں کی جمع ایمان آتی ہے، یمین ان معنی دائیں ہاتھ بھی ہوتا ہے، ویسے ہاتھ کے ساتھ آئے گا تو پھر کہیں گے الید الیمنا، پھر صفت مؤنث ہو جائے گی، لیکن یمین ان کا معنی دایاں ہاتھ ہے، خود بخود اس میں ہاتھ کی سینس موجود ہے، اور اس کی جمع بھی آتی ہے ایمانن، اور یمین ان میں نے قسم بھی ہوتا ہے، یہ میم نون مادہ سے ہی ہے، اور اس کی جمع بھی ایمان ہی قرآن میں استعمال ہوئی ہے، کفارہ تو ایمانکم، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے، یہاں ایمان قسموں کے معنی میں نہیں ہے، دائیں ہاتھ کے معنی میں ہے، جس کی، اور چونکہ ایمان جمع مکسر ہے، ملکت فعل اس کے لیے واحد مؤنث آیا ہے، ایمان فاعل ہے اس کا، مالک ہوئے جس کے تمہارے دائیں ہاتھ، یہ عربی ایڈیم ہے، کسی لونڈی یا غلام کا مالک ہونا، یہ انسٹیٹیوشن عرب میں تھی اور اس کے لیے یہ ملک یمین محاورہ تھا، دائیں ہاتھ کا، وہ دائیں ہاتھ سے پکڑتے تھے یا کیا، یا بہرحال ایڈیم میں کوئی بات لغوی تو ہوتی نہیں، تو اس سے مراد وہ لونڈی یا غلام لیا جاتا ہے جو کسی کے مملوک ہو، مملوک بھی خود لفظ استعمال ہوتا ہے، لونڈی غلام بھی. اب یہاں چونکہ بات مردوں کی حفاظت شہوت کی ہو رہی ہے، تو اس لیے اس کا ترجمہ باندیوں کیا گیا ہے، لونڈیاں باندیاں. یہ ایک مستقل الگ موضوع ہے کہ لونڈیوں اور باندیوں کے ساتھ جنسی تعلقات رکھنا بیویوں کی طرح، اس کی کیا پوزیشن تھی، اس کی کیا شرائط تھی، اس کی وجہ کیا تھی، اس کے اسباب کیا تھے، اس کو مس یوز کیسے کیا گیا وغیرہ وغیرہ، یہ ایک لمبی بحث ہے، وہ ہمارے اس سکوپ سے خارج ہے، اس پہ الگ بحث ہو سکتی ہے اور کی گئی ہے. یہ مسئلہ ایسا ہے کہ مسلمانوں کو توفیق نہ ہوئی اس کی، حالانکہ ان کے مذہب میں اس انسٹیٹیوشن کو ختم کرنے کی بڑی ترغیب اور تحریک موجود تھی، لیکن انہوں نے الٹا اس کو، جو وہ اجازت تھی اس کو بھی ایکسپلائٹ کیا، اور یہاں تک سن 4 کا ایک سفر نامہ حج کا ہے میرے پاس، سن 1904 میں ایک آدمی نے حج کیا، ویسے وہ اس کے بعد 1914 وغیرہ میں گیا ہے، ابراہیم رفعت پاشا شاید اس نے بھی ذکر کیا ہے. تو اس وقت تک مکہ مکرمہ میں وہ منڈی موجود تھی جہاں عورتیں مرد بچے بکتے تھے اور آدمی جا کے خرید لاتے تھے مکہ مکرمہ. اور یہ بہرحال ایک لمبا قصہ ہے. مودودی صاحب سن 53 میں گئے تھے ریاض کے عالموں سے، انہوں نے پوچھا کہ یہ کس بنا پر تم جائز سمجھتے ہو لونڈی غلام خریدنا؟ انہوں نے کہا جی وہ بیچتے ہم خرید لیتے، خرید و فروخت تو اسلام میں جائز ہے. یہ کہ وہ کہاں سے لاتے، اس پہ انہیں توجہ دینے کی ضرورت نہیں، مجھے کوئی چوری کا موٹر سائیکل دے دے یا کار دے دے، میں اپنی رسید لے لوں، میں نے تسلی کر لی کہ میں نے تو پیسے دے کے لیا ہے نا، مجھے اس سے کیا کہ وہ چوری کا لایا ہے یا کہاں سے لایا ہے. تو اس طرح سے وہ آنکھیں بند کر کے وہ کر لیتے تھے. بہرحال یہ ایک بڑی مستقل بحث ہے. بیچارے پرویز کو اس پہ بڑا گھبرانا پڑا، اور اس نے ملکت کے قصہ ماضی لے کر کے، جو وہ پہلے ہو چکے تھے اب تو نہیں بنائے جائیں گے، وہ بھی فضول بات ہے، جنگی قیدی بنانے، لونڈیاں غلام لینے کی اجازت جنگ میں وہ ہے، ان کے آزاد کرنے، ان کے بنانے کے جو قواعد ہیں، یہ طویل بحث ہے. بہرحال باندیوں کو اس مقصد کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا، اور اسلام نے خاص حالات میں اس کی اجازت بھی دی ہے. یہ ایک الگ مسئلہ ہے، ہم اس کی تفصیل میں اس وقت نہیں جا سکتے. تو سوائے اپنی بیویوں کے یا اپنی لونڈیوں کے، لونڈی کے بارے میں یہ ڈکلیئر کرنا ہوتا تھا اس آدمی کو کہ میرے اس کے ساتھ جنسی تعلقات ہوں گے، اس وجہ سے کہ وہ ملکیت اس کے بیٹے کی بھی ہو جاتی تھی بعد میں، باپ مر جائے تو، اگر آزاد نہ کیا جائے تو، اور باپ کے لیے وہ عورت حرام ہے جس کے ساتھ اس کے باپ کا جنسی تعلق قائم ہوا ہے. اس لیے یہ بات کلیئر کرنی پڑتی تھی، خفیہ نہیں ہوتی تھی. انہیں پتا ہوتا تھا کہ اس لونڈی کو صرف گھر کی روٹی پکانے اور جھاڑو دینے کے لیے رکھا گیا ہے، اور اس کو اس مقصد کے لیے بھی رکھا گیا. بادشاہوں نے جس طرح اس کو استعمال کیا وہ تو ایک الگ بات، وہ تو جناب لڑکیاں پکڑ کے بارڈر سے لاتے تھے اور انہیں پھر نور جہاں بنا کے مارکیٹ میں لاتے تھے، گانا ناچ سب کچھ سکھا کے مسلمانوں نے ساری بدماشی کی. اور یہ تاریخ کی ایک عجیب حقیقت ہے کہ بڑے شہروں اور کیپٹلز میں اور قوموں کے عروج کے زمانے میں، جہاں وہ ایک طرف علوم و فنون میں بڑھے، فتوحات میں بڑھے، فوجی قوت بنے، وہاں بدماشیوں کے مرکز بھی ان کے شہر بنے، بغداد ہو یا قاہرہ ہو، قرطبہ ہو، آج کے لندن، پیرس، نیو یارک کی طرح، کہ ایک طرف علم اور دانائی اور ٹیکنالوجی اور کہاں وہ جا پہنچے ہیں شہر، دوسری طرف انہیں شہروں میں ساری دنیا سے زیادہ بدماشی ہوتی. یہ ایک انسانی تہذیب کی ایک عجیب خصوصیت ہے، مسلمان بھی اس کا کوئی استثناء نہیں رہے. تو سوائے اپنی بیویوں کے، اور مراد ہے منقوہ بیویاں اور باندیوں کے، کہ یہ ایک ایکسپشن ہے، فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، کہ وہاں ان پر کوئی ملامت نہیں ہے. فَإِنَّهُمْ پس وہ، یعنی اس ان پر، غیر ملومین، لا من یلوم لومتا، ملامت کرنا، لائم اسم فاعل، اور ملوم اسم مفعول ہے. ملوم کی جمع سالم، ملومون ملومینا یہی ہوگی، اصل میں تو بنتا ہے ملوومن، ملوم میں پھر وہ واو کی پیش لام کو دے دیتے ہیں اور بنتا ہے لفظ ملوم، جیسے مقول بنتا ہے قال یقول سے اسم مفعول. ملوم میں نے جس کی ملامت کی گئی، غیر ملومین جیسے غیر المغضوب جن پر غضب نہ ہوا، غیر ملومین جن کی ملامت نہ کی گئی، تو ان پر اسی کا ترجمہ، وہ ہیں وہ جن کی ملامت نہ کی گئی. غیر کی رے کی پیش اس لیے ہے کہ یہ رفع میں خبر بن رہا ہے. انا ہم، انا حرف مشبہ بالفعل، ہم اس کا اسم منصوب ضمیر ہے، اور غیر و ملومین غیر کی رے کی پیش اس لیے کہ یہاں خبر کے طور پر رفع میں آ رہا ہے. غیر خود تو مضاف ہو کے ہی آتا ہے، اگلا تو اس کا مضاف الیہ ہے، تو وہ تو استعمال ہے پکا کہ غیر مضاف ہو کر ہی استعمال ہوتا ہے، سوائے اس کے کہ غیر کا معنی ہو باہر کا کوئی آدمی اور پھر غیر ان استعمال ہو دوسرا، وہ اور بات ہے. تو غیر و ملومین وہ جن کی جن پر کی ملامت نہ کی گئی، وہ ہیں ایسے کہ نہیں ملامت کی گئی ان کی، نہیں سے ترجمہ کیا جائے، اس کو انہوں نے مفعول لیا ہے. سو ان پر کچھ الزام نہیں، ملامت نہیں کا انہوں نے ترجمہ الزام کیا ہے، یہ مفہوم کا ترجمہ ہے. فمن ابتغى وراء ذلك، پس جس نے تلاش کیا اس سے پرے، ف پس اس کے بعد، من جو کوئی بھی ایسا ہے کہ ابتغا بے غین یہ مادہ، بغا یبغی کے معنی مصدر کے فرق کے ساتھ دو ہوتے ہیں، ویسے اور بھی شاید معنی ہو، بغا یبغی بغیتن اس کے معنی ہوتے ہیں چاہنا، تلاش کرنا، حاصل کرنے کی خواہش رکھنا یا کوشش کرنا، ثلاثی مجرد، بغا یبغی بغیتن. اور اگر بغا یبغی بغین کرے تو اس کے معنی سرکشی کرنا، بغاوت کرنا، وہ بغین آتا ہے لفظ پھر. مصدر کا فرق ہے، باب ایک ہی سے دونوں مادہ کے فعل استعمال ہوتے ہیں. وہ جو بغا یبغی بغیتن ہے اس سے باب افتعال میں آتا ہے ابتغا یبتغی ابتغاءن، اس میں کلیئر معنی وہی ہوتا ہے، دوسرا معنی ہی کوئی نہیں ہوتا، چاہنا، تلاش کرنا، ڈھونڈنا. ابتغا یبتغی، اس نے حاصل کرنا چاہا، لفظی معنی تو یہ بنتا ہے، ڈھونڈا پھر اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں، یعنی حاصل کرنے کے لیے ڈھونڈا، ان معنی میں ڈھونڈا، یہ نہیں کہ میں نے ڈھونڈا لیکن چور نہ ملے، وہ اور بات ہے. ابتغا میں نے حاصل کرنے کی کوشش کرنا مراد ہے. ابتغا جس نے کوشش کی حاصل کرنے کی یا کوئی کاروائی کرنے کی، وراء ذلک اس سے پرے، واو رے یہ مادہ، اس سے ورب بھی استعمال ہوتے ہیں، شاید وراء یری ہو مجرد کا میں نہیں کہہ سکتا، قرآن کریم میں اس سے وہ فعل تو کوئی نہیں استعمال ہوا، البتہ وارا یواری موارا تن کا میں نے چھپانا ہوتا ہے، باب مفعلہ سے یہ فعل قرآن میں استعمال ہوا ہے، کیف یواری سوۃ اخیہ،